وخلاء والصلاة والسلام على أفضل الشهداء العالمين وعشرته الطاهرين وعصينا على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ونعمة الله على أعدائكم أجمعين إلى يوم اس وقت ہر قسم کے مسائل کا سامنا کیا جب رسول دنیا تک پہنچا رہے تھے اور کوئی شخص توجہ ہونے کے لیے تیار نہ تھا, مگر یہ وہ سیما ہے تو دماغ میں اس وقت جو میگن نامکمل رہ گیا تھا گزشتہ دس دن, خاص مسائلوں کی بنیاد پر اسے نامکمل بھی رکھنا ہے اور آئندہ تقریر میں اس موضوع کو دوبارہ بیان کے ساتھ مکمل کیا جائے گا. آج کی تاریخ کی مناسبت, کچھ آج کے حالات کی وجہ سے اس موضوع سے ہٹ کر محسنان اسلام ہی کے سلسلے میں تقریر ہوگی, مگر الگ اور علیحدہ. دو ایسی شخصیتوں کا جن میں سے ایک کو مولا کائنات نے اپنے آخری وقت میں یاد کیا اور ایک کو آنے والا امام یاد کرے گا, اور یہ دونوں ہستیاں اس اعتبار سے نمایاں مقام رکھتی ہیں, دونوں کا تعلق مدینے سے ہے, دونوں کا تعلق انصار سے ہے, اور میں جامع شہادت کو نوش کیا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دونوں کا تذکرہ امام معصوم کی زبان پہ آیا, ایک کو پہلے امام نے یاد کیا اپنے آخری وقت میں, اور ایک آخری امام اس انداز سے اس کو یاد کریں گے کہ وہ امام کا ساتھی بن کے آئے گا. اور یہ دو ہستیاں جن کا بیک وقت تذکرہ کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ ان کے حالات بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ ہمیں نہیں مل پاتے ہیں, جو مختصر حالات ہیں ایک تقریر کے اندر مکمل نہیں ہو سکتے, ایک تقریر کے لیے بہت ہی مختصر ہیں. اس لیے دو شخصیتوں کا ذکر کیا گیا, ایک کا نام ہے سماک ابن خرشہ انصاری, جنہیں عام طور پر ابو دجانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اور ان سے منسوب ایک حرز و تعویذ آپ کو دعاؤں کی اور تعویذوں کی کتاب میں حرز ابو دجانہ کے نام سے نظر آئے گا. اور دوسرے کا نام ہے خزیمہ ابن ثابت انصاری, جو اپنے نام سے کم مشہور ہیں اور اپنے لقب شہادتین سے زیادہ مشہور ہیں. ان دونوں کے حالات بیان کرنے سے قبل ایک مرتبہ پھر اس پرانے مسئلے کو یا اس پرانے نقطے کو واضح کر دیا جائے کہ مکے کے اندر اللہ کے رسول پیغام حق کو پھیلا رہے ہیں, تمام مکہ پیغمبر اسلام کی دشمنی پہ تیار و آمادہ ہو چکا ہے, اور ادھر مدینے کے لوگ جو عرصے سے اس انتظار میں تھے کہ آخری رسول آئے تو ہم سبقت کر کے پہل کر کے جلدی کر کے اس کے پیغام کو قبول کر لیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ اب تک کا زمانہ جو ہم یہودیوں کے سامنے ذلت و رسوائی کے ساتھ گزار رہے ہیں, رسول کے آنے کے بعد ہم سے تاخیر ہو جائے ہم دیر کر دیں، یہودی پہلے اس کے دین کو قبول کر کے جس طرح اب تک ہم پر حاوی اور غالب چلے آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی یہی سلسلہ چلتا رہے، اور اللہ کے رسول کی تلاش میں تھے مدینے والے، اور جب ان کو اطلاعات بھی ملی اور نشانیوں سے معجزات سے ثابت بھی ہو گیا کہ مکے میں جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے یہ کوئی جھوٹا باطل یا غلط دعویٰ نہیں بلکہ سچا رسول ہے، تو اب ایک مرتبہ خود رسول سے خواہش ظاہر کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے مہمان بن کے آئیے. پیغمبر اسلام نے یہاں پہ خود جانا مناسب نہیں سمجھا، اس اعتبار سے کہ مکے کو چھوڑ کے اگر مدینے جانا ہے تو بہت ہی سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھانا پڑے گا. مکے میں خاندان بنو ہاشم ہے، مکے میں رسول کی زندگی کے 50 سال گزرے ہیں، مکے میں رسول کے نسلی اور خاندانی تعلقات ہیں، مدینہ ایک بالکل نیا علاقہ ہے، بالکل ایک اجنبی وطن ہے. وہاں اس طرح جانا کہ بغیر کسی قسم کی تیاری کے وہاں پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ مکے کو بھی اپنے ہاتھ سے کھو دیا جائے اور مدینے میں بھی پتہ نہ چلے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے. پیغمبر اسلام نے اس سے برعکس جو طریقہ اختیار کیا کہ اپنے ایک انتہائی مخلص صحابی جناب موسیٰ بن عمیر کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم چلے جاؤ مدینے، اور وہاں جانے کے بعد 2 سال یا 1 سال یا 3 سال تک مسلسل تم کوشش کرتے رہو، اور پھر تمہاری اطلاع کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ مدینے ہجرت کی جائے یا نہ کی جائے. جناب موسیٰ بن عمیر تاریخ اسلام میں یقیناً ایک محسن کی حیثیت سے آتے ہیں، اور یہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. جذبات، جوش، ہلڑ، ہنگامہ بازی، ذرا ذرا سی بات میں بڑے اہم اور بنیادی فیصلے کر لینا، بغیر تیاری کیے ہوئے میدان میں نکل آنا، یہ وہ ساری چیزیں جو ابتدائے اہل اسلام میں برداشت نہیں کی گئیں، بلکہ وہاں بھی ہر کام ایک طریقے سے ہو رہا ہے، ہر کام باقاعدہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہا ہے. چنانچہ پہلے موسیٰ کو بھیجا گیا، جاؤ اور اسلام کی بنیادیں رکھو، مدینے والوں کو تیار کرو، انہیں اس حد تک آم اسلام کیا ہے. انقلاب نہ کبھی نعروں سے آتا ہے، نہ باتوں سے، نہ ہنگامے سے آتا ہے، نہ سڑک پہ نکلنے سے، بلکہ پہلے تیاری کرنا پڑتی ہے. موسیٰ ابن عمیر اس اعتبار سے تاریخ اسلام کے ایک انتہائی اہم فرد بنتے ہیں کہ مدینے میں جاتے ہیں، مدینے میں جانے کے بعد جتنا عرصہ رہے آہستہ آہستہ مختلف قبیلوں میں پہنچ کر تبلیغ اسلام کر رہے ہیں. میرا ارادہ تو یہی کہ جناب موسیٰ کے حالات پر خود ایک تفصیلی تقریر ہو تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ اسلام کا کام کس طرح سے کرنا ضروری ہے. خیر، موسیٰ ابن عمیر کی تبلیغ کے نتیجے میں 2 ہفتے پہلے بھی میں نے بتایا جابر ابن عبداللہ انصاری کے حالات میں کہ رفتہ رفتہ مدینے کے مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے اسلام کے پیغام کو سمجھنے لگے تھے. اس سے پہلے جب ان کے ذہن میں پیغمبر کا نام تھا تو فقط اس لیے کہ اپنے آپ کو یہودیوں کی غلامی سے بچانا ہے. اب رسول کہہ کیا رہے ہیں نہ اس کی جانب کوئی خیال تھا، نہ یہ کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، نہ اس کی جانب کوئی توجہ تھی. اس وقت تک اسلام کا مقصد صرف یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہم یہودیوں کی غلامی سے بچ جائیں، مگر یہ فرد واحد موسیٰ ابن عمیر کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آخر حقیقت پتہ چلی کہ اسلام کسے کہتے ہیں. پیغمبر اسلام کے مقام سے آگاہ ہوئے، عرب قبل سکون کے ساتھ اللہ کے رسول کو دعوت دی جا رہی، مگر پیغمبر اسلام کے مدینے آنے سے پہلے بہت بڑی تعداد میں مدینے کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. مدینہ میں جو بھی قبیلے رہا کرتے یہودیوں کے علاوہ عیب اور حضرت آج سے تعلق رکھنے والی وہ بستی تھی جن کا نام خزینہ تھا اور ان کے والد کا نام ثابت تھا. قبیلہ حضرت سے تعلق رکھنے والی ایک بستی تھی جن کا نام سماس تھا. تو پہلے جناب سماس کے حالات بیان ہو جائیں. اب یہ دونوں نوجوان اپنے، جیسا کہ میں پہلے بار بار کہہ چکا ہوں کہ 1400 سال پہلے کے ماحول میں شہر اس طرح بنائے جاتے تھے کہ قبیلوں کے حساب سے شہر بنتے تھے، یہ پورا علاقہ ایک قبیلے کا ہے، اب کوئی دوسرا قبیلے والا اس میں آ کے نہیں رہ سکتا ہے، یہ پورا علاقہ دوسرے قبیلے کا ہے، یہاں پہ اس قبیلے کے لوگ رہیں گے. آپس میں کوئی اتنا زیادہ ربط ضبط بھی نہیں تھا. موسیٰ ابن عمیر کو دوہری محنت کرنا پڑ رہی، قبیلہ اوس کو جا کے سمجھاتے ہیں، قبیلہ قدرت میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ دونوں قبیلے دوسرے کے مخالف تھے. ہر چیز میں کمپٹیشن اور مقابلہ چلتا رہتا تھا. تو اب ان دونوں قبیلوں میں تبلیغ ہو رہی ہے. قبیلہ خضرج کے اندر تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود اس قبیلے کے سردار جن کا نام سعد ابن عبادہ ہے, اور یہ وہ صحابی کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد بیعت کرنے سے انکار کیا, اپنی موت تک اور اس انداز سے انکار کیا کہ آج تک مسلمان اور تمام مسلمان مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو یقیناً ان کا اتفاق نہیں تھا پیغمبر کے بعد کے حالات سے. اب یہ قبیلہ حضرت کے سردار ہیں, انہیں کے خاندان میں انہیں کے دادا کے بیٹوں میں ایک سماس نام کا شخص تھا. یہ ایک انتہائی جوشیلے اور بہادر نوجوان تھے, اور شجاعت تلوار چلانے اور دلیری میں ان کا نام مشہور تھا. ان کی خاص عادت یہ تھی کہ جب کبھی یہ میدان جنگ میں نکلتے تھے تو اپنے سر پہ سرخ کپڑے کی ایک پٹی کو باندھا کرتے تھے, اور تمام مدینے کے اندر ان کا نام مشہور ہو گیا تھا اسی حوالے سے. جب کبھی یہ میدان میں کسی بھی مقابلے میں کسی بھی جنگ میں اپنے سر پہ سرخ رنگ کی پٹی باندھ کے نکلے تو بس ایک مرتبہ یہ چیز تمام انصار کی یعنی تمام مدینے والوں کی زبان پہ آ جاتی کہ اب خدا بچائے سماس نے موت کی پٹی کو باندھ لیا. یعنی اس کے بعد جو ان کی تلوار چلتی تھی تو جب تک یہ اپنے مقصد کو حاصل نہ کریں کبھی بھی یہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. ادھر جب ان کو پتا چلا کہ مکے میں شخص نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے تو اسی وقت سے ان کے دل میں پیغمبر اسلام کے بارے میں جستجو پیدا ہوئی. موسیٰ ابن عمیر کے حالات موسیٰ ابن عمیر سے انہوں نے حالات سنے, اس کے بعد پیغمبر کے آنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا, اور اب مکمل مسلمان بن کے زندگی گزار رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے رسول مدینے تشریف لائے. سماس جس مزاج کے آدمی کہ انہیں زیادہ جذبہ ہے میدان میں نکل کے لڑنے کا, تو اب یہ بے چین و بے قرار ہے کہ میں میرے پاس جو صلاحیت ہے اس سے کسی طرح سے میں اسلام کی مدد کروں. چنانچہ جلد ہی ایک موقع مل گیا. 17 رمضان کی تاریخ تھی, ہجرت کا دوسرا سال تھا. بدر کے مقام پر ایک مرتبہ دو لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے, ایک لشکر لشکر اسلام تھا اور ایک لشکر ابو جہل کی قیادت میں کفار مکہ اور مشرکین عرب کا لشکر تھا. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے مشرکین مکہ میں سے ایک انتہائی بہادر شخص, جس طرح آپ نے خندق کے واقعات میں عمر ابن عبدود کا نام سنا بس کسی انداز سے ایک بہادر شخص جس کا نام عاصم ابن ابی عوف تھا, عمر پورے عرب کا مانا ہوا بہادر تھا اور یہ شخص تمام مکے اور قریش کا مانا ہوا بہادر تھا. ایک مرتبہ وہ شخص انتہائی خیز و غضب کی حالت میں گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کے بیچ میں آ کے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے قریش والوں, خبردار اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ کھونا. آج تمہارے ہاتھ میں وہ آیا ہے جو قاطع رحم ہے اور جس نے خاندانوں میں جھگڑا ڈلوایا ہے. قاطع رحم یعنی رحم اسلام میں کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں رشتہ داری کو. آج تمہارے ہاتھ میں وہ آدمی آیا ہے جس نے رشتہ داری کے حق سے پامال کیا, باز اللہ بقول اس آدمی کے جس نے رشتہ داری کو جس نے رشتہ کو توڑ دیا اور خاندانوں میں جھگڑا ڈلوایا. ہرگز اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ نکلنے دینا. وہ آواز بلند ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے پکار رہا ہے اور صریحاً اس کا اشارہ ذات پیغمبر کی جانب ہے, کیونکہ مکے کے قریش پیغمبر اسلام سے جو سب سے بڑا الزام رکھتے تھے وہ یہ کہ اس نے ہمارے گھروں میں جھگڑا ڈلوا دیا ہے, اس نے ہمارے رشتہ داروں کو ہم سے توڑ لیا ہے, اس کے آنے سے ہمارے خاندان بکھر کے رہ گئے ہیں. کیونکہ اگر باپ مسلمان ہو گیا بیٹا کافر ہے تو باپ بیٹے کا جھگڑا ہے, اس کے برعکس باپ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہے اور ایسے واقعات زیادہ تھے تو اب باپ اور اولاد کا جھگڑا ہے. شوہر اور بیوی میں سے ایک دین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے, دوسرا اسی کفر کو مانتا ہے, اب ان میں جھگڑا ہے. تو آج بآواز بلند جو اس نے یہ کہا تو خاص طور پر جو پرانے مکے کے مسلمان تھے انہوں نے سنا, انہیں بھی اذیت ہوئی, مگر ان پر اتنا اثر اس لیے نہیں ہوا کہ وہ مکے میں یہ جملہ سننے کے عادی تھے, مگر مدینے کے انصار نے مدینے کے جو مسلمان ہیں انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی. پیغمبر اسلام ان کے درمیان ان کے مہمان بن کے آئے ہیں اور اس طرح علل اعلان پیغمبر کی توحید ہو رہی. مدینے والوں نے پہلی مرتبہ اس قسم کی بات سنی, کیونکہ اب تک مدینے میں کوئی مخالف آواز تھی ہی نہیں. پہلی مرتبہ سنا, غیظ و غضب کی وجہ سے ان کی بری حالت. اور ایک مرتبہ تمام مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی تیزی سے جھپٹ کے باہر آیا, جس کے سر پر سرخ رنگ کا کپڑا بندھا ہوا تھا, اور تیزی سے آگے بڑھ کر عاصم ابن ابی عوف کے اوپر اس نے اپنی تلوار سے حملہ کیا. عاصم, جیسا کہ میں نے کہا, مکے کا مانا ہوا پہلوان اور بہادر آدمی ہے. وہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرا نام سننے اور میری شکل دیکھنے کے بعد کسی میں اتنی ہمت ہوگی کہ اس طرح مجھ پر حملہ کرے. چنانچہ وہ اسی بے خوفی کی حالت میں کھڑا تھا, اور ایک مرتبہ سرخ پٹی باندھے ہوئے نوجوان کی تلوار چلی اور عاصم کے دو ٹکڑے ہو گئے. وہ ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے گرا. خود قریش کے لیے, کفار کے لشکر کے لیے ایک مرتبہ یہ پریسٹیج کا اور عزت کا مسئلہ بن گیا کہ ابھی ہماری جنگ صحیح معنوں میں شروع نہیں ہوئی اور ہمارا اتنا بڑا پہلوان مارا گیا. چنانچہ فوراً معبد نام کا ایک اور انتہائی بہادر شخص تھا, اس نے آگے بڑھ کر اس سرخ پٹی والے نوجوان پہ حملہ کیا. ان کو اندازہ نہیں تھا گن سے ان پر حملہ ہوا, کیونکہ یہ توقع بھی نہیں کر رہے تھے. اب جیسے ہی حملہ ہوا, فوری طور پر ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا. تیزی سے یہ زمین پر اکڑوں بیٹھ گئے, تلوار ان کے سر پر سے نکل گئی. لیکن اب جو پلٹ کے انہوں نے وار کیا تو مابد ایک مرتبہ جان بچا کے بھاگا, اور یہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. مابد نے دیکھا جان بچانے کی کوئی جگہ نہیں, تو وہ گڑھے کے اندر چھلانگ لگاتا ہے, گڑھے کے اندر گر جاتا ہے. مگر یہ سرخ پٹی والا جواب, جو کافی عرصے سے بے چین تھا کہ میں اپنی شجاعت اور اپنی بہادری, میں اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کو اسلام کے لیے استعمال کروں, اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتے. چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے بھی اس گڑھے کے اندر چھلانگ لگائی, اور مورخ نے یہ فطرہ لکھا کہ اس کے بعد مابت کو بکرے کی طرح ذبح کرنے کے بعد اس گڑھے سے باہر آتے ہیں, اور جنگ کے آغاز ہی میں ایک مرتبہ یہ دو بڑے پہلوان مارے گئے. اور اس کے بعد جو جنگ شروع ہوئی, تو اب مولائے کائنات اور جناب حمزہ, ان عظیم ہستیوں کا تو کہنا ہی کیا, ان کی شخصیتیں اس سے بلند و بالا کہ اس قسم کے مقامات پہ ان کی شجاعت و بہادری کا ذکر کیا جائے. مگر ان کے بعد عام مسلمانوں میں سے جو سب سے نمایاں تلوار چمک رہی تھی, وہ اسی سرخ پٹی والے نوجوان کی تھی. اور قریش کے چار بڑے سرداروں کو اس نے اپنی تلوار سے قتل کیا اور کئی کو زخمی کیا. جنگ ختم ہونے کے بعد خود مسلمانوں کے دل میں تجسس تھا کہ یہ کون ہے, تو مدینے کے انصار نے فخر کے ساتھ ان کو پیش کیا کہ یہ ہمارا ایک انتہائی شجاع اور بہادر ہے. اور پتا چلا کہ یہ سماس نامی نوجوان ہے, جس کی کنیت ابو دجانہ تھی اور تاریخ میں یہ آج تک کسی کنیت کے نام سے مشہور ہے. تو ہجری میں غزوہ بدر کے اختتام پر مولائے کائنات اور جناب حمزہ کی عظیم شخصیات کے بعد, جن کا نام ہر شخص کی زبان پر ہے, اس کے بعد اگر کسی کا نام عام مسلمان بچوں کی زبان پر تھا تو وہ ابو دجانہ کا نام تھا. تاریخ کہتی ہے کہ تھوڑا عرصہ اور گزرا اور چار تین ہجری کا سال آیا, اگلا ہی سال, اور ایک مرتبہ قریش مکہ اور زیادہ تیاریوں کے ساتھ مدینے پہ حملہ کر رہے ہیں. یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جنگوں کے علاوہ بھی یہ جو سال گزر رہے تھے, ان میں مدینے کی مسجد بن رہی ہے, پیغمبر اسلام درس و تدریس کا آغاز کر رہے ہیں, نماز جماعت قائم ہو رہی, مگر ابو دجانہ جس عظیم شخصیت کا نام, ان کو زیادہ شوق ہے اپنی شجاعت اور بہادری ظاہر کرنے کا, اس لیے باقی معاملات میں یہ ہمیں اتنے نمایاں نظر نہیں آتے. اصل ان کے جوہر میدان جنگ میں کھلتے ہیں. بنا کے دو ہجری کے فوراً بعد, ایک سال کے بعد جب تین ہجری ہوئی, تو دوبارہ ان کا نام آیا, میدان احد ہے. اور ایک مرتبہ 10,000 کا لشکر جرار قریش کا ہے, 700 مسلمان ہیں, اور 700 مسلمانوں کا مقابلہ 10,000 کے لشکر سے ہے. بدر کے موقع پر 1-3 کا مقابلہ تھا, 313 مسلمان اور 1,000 کافر. اب یہ تناسب بڑھ کے 10 گنے سے زیادہ ہو گیا, اس لیے کہ 700 مسلمان اور 10,000 کے قریب قریش کے مکہ ہیں. بدر میں ہر 3 کافروں کے مقابلے پہ 1 مسلمان, اور یہاں پہ 10 سے زیادہ کا تناسب پڑ رہا ہے. چنانچہ بہت کا میدان جو اب جنگ ہو رہی ہے, یہ تاریخ اسلام میں ایک انتہائی اہمیت رکھتا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس میدان احد کے اندر ایک تو مولائے کائنات کی وہ شجاعت تھی کہ جس کے بعد مسلسل جنگ کے نتیجے میں اور شدت کی جنگ کے نتیجے میں علی کے ہاتھ سے تلواریں ٹوٹتی جا رہی تھیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ حَدِيدًا, اور قرآن کو کہنا پڑا کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا, اور جبرائیل کو کہنا پڑا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ پروردگار عالم کے خزانے خاص یعنی جنت سے آئی ہوئی تلوار تھی جو مولا کائنات کی جانب پیش کی گئی. مگر اسی میدان احد میں جنگ کے آغاز سے پہلے ایک تلوار پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھ میں لے کے لہرائی تھی اور تمام مسلمانوں کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ تلوار ہے, تم میں سے کون ہے کہ جو اس کو لینا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول ایک تلوار کو نمایاں کریں اور تمام مسلمانوں کے لیے عام اجازت دے دیں کہ کون ہے کہ جو اس تلوار کو لینا چاہتا. بس ایک مرتبہ کئی ہاتھ بلند ہوئے, اللہ کے رسول ہماری خواہش ہے کہ آپ کے ہاتھ سے یہ عطیہ ہم کو مل جائے, آپ کے ہاتھ سے یہ تحفہ, آپ کے ہاتھ سے یہ انعام ہمیں ملے. پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں تلوار ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ تلوار جو بھی مانگے میں اسے دینے کو تو تیار ہوں, مگر ایک شرط کے ساتھ, اس تلوار کا ایک حق ہے جو ادا کرنا پڑے گا. تمام مورخین لکھتے ہیں کہ بس یہ سنتے ہی سارے ہاتھ ایک مرتبہ نیچے ہو گئے اور کسی کی ہمت نہیں بڑھ رہی کہ یہ کہے کہ اللہ کے رسول ہم اس کا حق ادا کرنے کو تیار ہیں. اہل بیت رسالت کی تو بات ہی کچھ اور ہے, لیکن عام مسلمانوں سے اس وقت خطاب ہو رہا فقط ابو دجانہ پھر کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا, چاہے کچھ بھی اس کا حق کیوں نہ ہو, یہ تلوار مجھے عطا کی جائے. پیغمبر اسلام نے آگے بڑھ کے یہ تلوار ابو دجانہ کے ہاتھ میں دی. ابو دجانہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کا حق کیا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا اور بھاگتے ہوئے کسی کافر کو اس تلوار سے قتل نہ کرنا. جو میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہو, بھاگتے ہوئے دشمن کے اوپر یہ تلوار نہ اٹھانا, اور اگر کوئی مسلمان اس کے سامنے آ جائے تو اس کی گردن پہ اس تلوار کو نہ چلانا. اب ذہن میں رکھیے, اس تلوار کا ایک حق بتایا جا رہا, اور میں زیادہ وضاحت کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا, لیکن فقط اتنا کہنا کہ عام مورخین لکھتے ہیں کہ ابو دجانہ کی شہادت پیغمبر اسلام کے ایک سال بعد ہو گئی, لیکن ہماری کتب میں ہے بعض روایات میں کہ ابو دجانہ جنگ صفین تک حیات رہے اور صفین کے میدان میں اسی تلوار کو استعمال کیا اور جامع شہادت کو نوش کیا. بس صفین کے میدان میں ابو دجانہ کے وجود کی روایت کو صحیح مانا جائے تو ذہن میں رکھیے, اور پیغمبر کا یہ جملہ ذہن میں رکھیے اور نتیجہ خود نکالیے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے کہ کسی مسلمان کی گردن پر یہ تلوار نہ اٹھے اور کسی بھی ایسے کافر کے اوپر اس تلوار کو نہیں اٹھنا چاہیے جو میدان جہاد چھوڑ کے جا رہا ہے. اور ابو دجانہ نے پیغمبر اسلام سے وعدہ کیا کہ اس حق کو میں ادا کروں گا, اور یہ تلوار ابو دجانہ کے ہاتھ میں آ گئی. ابو دجانہ انصاری کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں, اس لیے کہ کچھ لوگ بعد میں آئے کہیں یہی واضح نہ ہو سکے کہ گفتگو کیا ہو رہی. ابو دجانہ انصاری نے اس تلوار کو لیا اور تعریف کہتی ہے کہ ابو دجانہ کی ایک خصوصیت اور تھی. ایک خصوصیت تو میں نے بتائی کہ ان کے سر پہ ہمیشہ سرخ رنگ کی پٹی ہوتی, اور جب یہ پٹی ان کے سر پہ بند جائے تو یہ ایسے جذبے سے لڑتے تھے کہ سارا مدینہ پہلے ہی سے کہتا تھا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی کو سر پہ باندھ لیا. یعنی اب صرف موت ان کو روک سکتی ہے اور کوئی نہیں روک سکتا. ان کی دوسری عادت یہ تھی کہ میدان جنگ میں یہ انتہائی تن کے بلکہ انتہائی اثر کے جایا کرتے تھے کہ بعض حالتوں میں اور بعض موقعوں پر لوگوں کو اعتراض ہو گیا. چنانچہ تاریخ یہاں بھی یہی بتاتی کہ جس وقت ابو دجانہ یہ تلوار ان کو ملی, پیغمبر کی تلوار, اتنا بڑا اعزاز, تو انتہائی فخر کے ساتھ گردن کو اکڑا کر اور سینے کو تان کر اور پیروں کو اس انداز سے بڑھاتے ہوئے کہ جیسے کوئی انتہائی غرور و تکبر کی حالت میں چلتا, ابو دجانہ چلنے لگے. لوگوں نے اعتراض کیا, اللہ کے رسول اسلام میں تکبر و غرور تو حرام, اور ابو دجانہ کی چال کو دیکھیے, یہ تو بالکل تکبر و غرور والی چال ہے. پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ ہاں, اسلام کے اندر ہر قسم کا تکبر حرام. کسی کو اپنی دولت پر غرور, کسی کو اپنے اعمال پر غرور, کسی کو اپنے ایمان پر غرور, کسی کو اپنے حسن پر غرور, کسی کو اپنے خاندان پر غرور, اسلام میں ہر غرور حرام, سوائے اس کے جو میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے پہ ظاہر کیا جائے. اس طرح اکڑ کے چلنا اگر خدا کی خوشنودی کے لیے دشمنان دین کے سامنے ہے تو اس میں کوئی عرض نہیں. اس کے بعد کا فقرہ جو پروردگار عالم میدان جہاد میں اس قسم کی چال کو اور اس قسم کے انداز کو پسند کرتا ہے. مجاہد سے خدا کا تقاضا ہے کہ میدان میں اکڑ کر اور غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلو. یہ حکم اسلامی ہے. تو بہرحال ابو سجانہ انتہائی بظاہر لوگوں کو لگا جو غرور کے انداز میں چلے, مگر یہ غرور مسلمانوں کے مقابلے میں نہ تھا بلکہ خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں تھا. جنگ احد کا آغاز ہوا اور راوی کہتا ہے, اس روایت کے راوی زبیر ہیں, زبیر ابن عوام. طلحہ اور زبیر کے نام اکثر آتا ہے مولائے کائنات کی خلافت ظاہریہ میں. تو اس میں سے زبیر ابن عوام پیغمبر اسلام کے سگے پھوپھی کے لڑکے. یہ زبیر ابن عوام کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا صدمہ پیدا ہوا, میرے دل میں بڑا صدمہ ہوا, مجھے بڑا غم ہوا, مجھے بڑا دکھ ہوا. یہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ عام مسلمانوں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں پیغمبر اسلام کی پھوپھی کا لڑکا, میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والا, میں پیغمبر کا قریبی ساتھی, میں بنو ہاشم, میں ہاشمی, اور اس کے باوجود جب پیغمبر نے تلوار دی تو مجھے چھوڑ کے ان کو یہ تلوار دے دی گئی. ایک انصاری کو جو قریش سے بھی تعلق نہیں رکھتا, جس کا پیغمبر سے کوئی رشتہ نہیں ہے, اندازہ کریں اسلام کو 15 سال ہو گئے اور اب تک مسلمان اسی فکر و خیال میں ہیں کہ یہ رسول سے قریب ہے تو اس کا مرتبہ بلند ہوگا, وہ اگر انصاری ہے تو اس کا مرتبہ رتبہ پست ہوگا. مگر خود زبیر کہتے ہیں کہ جب میدان جہاد میں میں نے دیکھا کہ ابو سجانہ نے اس تلوار کو کس طرح استعمال کیا تو میرے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ تلوار مجھے ملتی تو میں کبھی بھی اس طرح سے اس تلوار کو استعمال نہیں کر سکتا تھا. کہا ابن مالک انصاری کہہ رہے ہیں کہ جب جنگ پوری شدت پر تھی تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک دستہ قریش کا آگے بڑھا. قریش نے خاص دستہ تیار کیا تھا جو سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھے. یہ لوگ ڈیرا بختر پہن کے آئے تھے, سر سے پیر تک لوہے کے لباس کے اندر ملبوس تھے. جب میدان جنگ میں مسلمانوں کا دباؤ بڑھا تو میں نے دیکھا کہ یہ دستہ آگے آیا. ان کا سردار بھی ایک ایسا ہی آدمی تھا. وہ ایک مرتبہ بڑی تیزی کے ساتھ, بڑی شدت کے ساتھ اپنے دستے کو ترتیب دینے لگا اور ہدایت دینے لگا, اس طرف سے آگے بڑھو, اس طرف سے حملہ کرو, دیکھو کوئی مسلمان بچ کے نہ جانے پائے, دیکھو آج تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ باقی سارے مسلمان تو بیچارے پھٹے کرتے پہنے ہوئے میدان جنگ میں آئے تھے. یہ سر سے پیر تک زیرہ بستر کے اندر ملبوس اور ایک مرتبہ آگے بڑھ رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میرا دل پریشان ہو گیا, مسلمانوں میں کون ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے, مسلمانوں میں کون ہے کہ جو اس دستے کو روک سکتا ہے. مگر ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ تیزی کے ساتھ ایک ایسا نوجوان بڑھ کے آگے آیا جس کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی. میدان جنگ میں اکثر نقاب ڈالی جاتی, یہ ایک عام دستور و طریقہ تھا عرب کی جنگوں کا کہ چہرے کو چھپانے کا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان تیزی سے آگے آیا اور تیزی سے تلوار چلاتا ہوا اس نے اس دستے پہ حملہ کیا. باوجود اس کے جو دستے کا سردار سر سے پیر تک لوہے میں ہے, سر پہ لوہے کا کھود ہے, جسم پر لوہے کی زرہ بکتر ہے, مگر اس نوجوان نے اس انداز سے تلوار چلائی جو اس کے سینے کا ذرا بکتر جو تھا ٹوٹا اور یہ تلوار اس دستے کے سردار کے سینے میں پیوست ہوئی. سردار کو جو اس انداز سے مرتے دیکھا تو وہ زرہ پوش یعنی لوہے کا لباس پہنے ہوئے جو دستہ ہے وہ ایک مرتبہ گھبرایا اور پھر جو اس کی تلوار چلی تو اس پورے دستے نے میدان سے راہ فرار اختیار کی. اور میں حیران, یہ کون شخص ہے جو اپنے معمولی سے لباس کے اندر اس خطرناک ترین فوجی دستے کو بھگاتا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ پلٹ کے میرے پاس آیا, اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی اور کہا, صاحب تم نے دیکھا اس وقت کس انداز سے میں نے تلوار چلائی؟ اس لیے کہ ہر شجاع اور بہادر آدمی فطری طور پر تعریف کرتا تو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ کارنامہ دیکھا. اور اس کے بعد خود زبیر ابن عوام کی ایک روایت اور کہ میں نے ایک کارنامہ اور دیکھا. بس یہی مقام ہوتا مومن اور منافق کی پہچان کا, جب جذبات شدت پر ہو, میدان جنگ ہو, انسان اس وقت لڑ رہا ہو تو اس وقت آدمی کو ہوش نہیں رہتا کہ میرے مقابلے میں کون. میدان جنگ کو چھوڑے, ہم تو یہاں دیکھتے ہیں اپنے عام حالات میں کہ اگر کبھی کوئی جذبات کا موقع آ جائے تو اس وقت آدمی بالکل غافل ہو جاتا, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں کس کے مقابلے پر ہوں, سب بھول جاتا. مگر زبیر ابن عوام کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ یہ ابو سجانہ جس میدان میں تیزی سے تلوار چلا رہے ہیں، احد کی جنگ بڑی ہی تاریخ اسلام کی بڑی ہی سخت ترین لڑائی اور ایک ایک لمحہ اس کا بڑا خطرناک گزرا، جس کی تفصیل تو انشاءاللہ اس وقت بیان کی جائے گی جب سیرت رسول تفصیل کے ساتھ آئے گی. لیکن ایک صرف یہ ایک ٹکڑا کہ جب احد کی جنگ کے اندر پوری شدت کے ساتھ معرکہ تھا تو قریش نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ زرہ بکتر والوں کو آگے کیا، جیسے آج میدان جنگ میں ٹینک آگے بڑھائے جاتے ہیں جب کسی وقت فوجیں پیچھے ہٹ رہی ہیں کہ یہ لوہے کی چادر بنے گی اور ہمیں بچائیں گے. تو وہاں بھی ایک مرتبہ آگے کیا گیا زرہ پوش کے لشکر کو، ایک مرتبہ ان کو بھگا دیا ابو دجانہ نے، اور اس کے بعد ابو دجانہ سیدھے بڑھے ان ٹیلوں کی جانب جو میدان احد کے پیچھے کی جانب تھے. ابو دجانہ نے پہچان لیا کہ یہ جنگ احد ہے، علی کی تلوار پوری شدت کے ساتھ حرکت کر رہی ہے، جناب حمزہ پورے جوش کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان عظیم شخصیتوں کے بعد ابو دجانہ جیسے شجاع اور بہادر آدمی بھی لڑ رہے ہیں، مگر قریش کا لشکر جو ہے اتنا بڑا لشکر ہے، اتنی سخت ترین جنگ کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا. آخر اس کا سبب کیا؟ ابو دجانہ سمجھ گئے، چنانچہ وہ سارے لشکر کو کاٹتے ہوئے پیچھے کی پہاڑیوں پر پہنچ گئے. پیچھے کی پہاڑیوں پر کیا تھا؟ پیچھے کی پہاڑیوں پر قریش نے وہ عجیب طریقہ اختیار کیا تھا جس کی وجہ سے بدر کی طرح کا واقعہ پیش آ ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی بھی کافروں میں سے کوئی بھی میدان سے بھاگنے کا تصور نہیں کر سکتا. قریش کی ایسی سین تھی، کوئی اپنی موت کو بھی دیکھیں تو مرنا گوارا کریں گے، میدان سے ہٹنا گوارا نہیں کریں گے. اور وہ طریقہ وہی ہے جو آپ مجالس میں بھی سنتے ہیں اور اس درس میں بھی کئی دفعہ آ چکا کہ قریش کی چند عورتیں جن کی قیادت ہند کر رہی تھی، جو یزید کی دادی اور ابو سفیان کی بیوی، وہ ہند بنت اطبا کی بیٹی ہند، وہ اس عورتوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کی قیادت کر رہی تھی. اور ان عورتوں نے شروع میں تو یہ سواری کے جانور پہ سوار ہو کے آئیں، جب جنگ کا آغاز ہو گیا تو یہ سواری سے اتر کے پیچھے کی پہاڑیوں پہ جا کے کھڑی ہو گئیں تاکہ جنگ کا پورا میدان ان کی آنکھوں کے سامنے رہے. اور اس کے بعد پکار پکار کے وہ ایک رجب کہیے یا کچھ اشعار پڑھنے لگی کہ جس کے اندر بار بار اپنے ساتھیوں کو غیرت دلائی جا رہی تھی. نہ بنا تو تاریخ، ہم تاریخ کی بیٹیاں، تاریخ ایک ستارے کو کہتے ہیں جو انتہائی چمکدار، نمشی الگ نمارے، اور ہم انتہائی نرم اور آرام دہ بستر پہ چلا کرتی. اگر تم میں سے کوئی میدان جنگ سے کامیاب ہو کے واپس آیا تو ہم اسے اپنے گلے سے لگائیں گے، اور اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگ کے آیا تو پھر ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں، ایسا ہے کہ جیسے اجنبی. یہ تو اپنے شوہروں اور بیٹوں اور بھائیوں کو خطاب کیا جا رہا. اور اس کے بعد اگر کوئی بھی کافر پیچھے ہٹنا چاہتا تو یہ عورتیں تالیاں بجا بجا کر اس کی غیرت کو ابھارتی، اسے تانے دے دے کے مجبور کرتی ہیں کہ دوبارہ وہ میدان کے اندر جائے. سنا کہ یہ جو چھوٹا سا گروہ عورتوں کا تھا، یہ ان قریش کے کافروں میں وہ جذبہ پیدا کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ میدان سے ہٹنے کو تیار نہ تھے. ابو دجانہ نے اس چیز کا اندازہ کر لیا. سنا کہ تلوار چلا کر تیزی سے کفار کی صفوں کو کاٹتے ہوئے سب سے پیچھے اس ٹیلے تک پہنچے کہ جہاں پہ یہ عورتیں بیٹھی ہوئی. اب جس وقت عورتوں نے ابو دجانہ کو آتا دیکھا، ننگی تلوار کے ساتھ دیکھا، سب چیخ مار کے وہاں سے فرار اختیار کر دی، لیکن ہندا وہاں سے نہ ہٹ سکی. اور ابو دجانہ تیزی سے آگے بڑھے اور اپنی تلوار کو اس کی گردن کے اوپر رکھ دیا. ایک لمحے کی حرکت جو تلوار چلے اور ہندا کی گردن تک تو گر جائے، یہ وہی ہندا اس کے بعد اسی میدان احد کے اندر جناب حمزہ کے ناطے کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا وہ آپ سن چکے، اور بعد میں جو کچھ بھی ہوا. تو کہیں اب ابو دجانہ نے اپنی تلوار ہندا کی گردن پہ رکھ دی. ہندا نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ سزائے فریاد بلند کی، اپنے ساتھیوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا، مگر ابو دجانہ کی ننگی تلوار کے سامنے کون آنے کی ہمت کرتا؟ لیکن زبیر کہتے ہیں زبیر یہ منظر دیکھ کے تعجب میں آ گیا کہ از خود بغیر کسی سبب کے ابو دجانہ نے اپنی تلوار کو ہٹایا، ہندا کو چھوڑا اور دوبارہ ایک مرتبہ جنگ کے میدان میں آ گئے. زبیر کہتے ہیں کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد جب ایک مرتبہ میری ملاقات ایک مقام پر ابو دجانہ سے ہوئی تھی تو میں نے ابو دجانہ سے پوچھا تھا کہ یہ تو بتاؤ کہ آخر تم نے ہاتھ آئے ہوئے دشمن کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ بس جس وقت یہ تلوار میں نے اس کی گردن پہ رکھی مجھے بے اختیار یاد آ گیا جب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میرے ہاتھ میں اللہ کے رسول کی دی ہوئی تلوار, یہ تلوار میں ایک ایسی عورت کی گردن پہ چلاؤں مجھے بہرحال میدان میں تلوار لے کے نہیں آئی, اور وہ رحم کی درخواست کر رہی اور فریاد کی آوازیں بلند کر رہی, اگر رسول کی تلوار میرے ہاتھ میں نہ ہوتی تو شاید میں اس کی گردن اڑا دیتا, مگر اس تلوار کے احترام نے مجھے روک لیا اور میں اس تلوار کو نہ چلا سکا. تو میدان جنگ میں سب ترین لڑائی کے موقع پر بھی اس انداز سے ابو سفیان جیسے مسلمان اپنے آپ سے قابو رکھتے ہیں, تاریخ کرتی ہے کہ یہ تو اس وقت چلا گیا تھا جب جنگ برابر کی ہو رہی, مگر اس کے بعد جب پیچھے سے حملہ کیا گیا مسلمانوں پر اس درجے سے تو ایک مرتبہ سارا لشکر اسلامی قرار اختیار کرتا ہے, آٹھ یا نو آدمی جو ہے وہ باقی بچتے ہیں جن میں مولا کائنات اور جناب حمزہ کا ذکر کرنا ہی تحصیل حاصل ہے, لیکن باقی لوگوں میں ایک انتہائی نمایاں نام ابو سفیان کا ہے. جب سارا لشکر اسلام فرار اختیار کر رہا, اور دیکھیے یہی پہ ایک اہم ترین پیغام و سبق ہم کو ملتا ہے, ایک بہت ہی مشہور روایت ہے, اب یہ درس کے بیچ میں اس قسم کی بات ذرا موضوع سے ہٹا دے گی, مگر احد کا تذکرہ اتنی تفصیل کے ساتھ ابھی تک کہیں نہیں ہوا, اس لیے دل چاہتا ہے کہ اس مناسبت سے ایک اہم ترین نقطے کی جانب بھی آپ کی توجہ مبذول کراؤں. میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنا بہرحال یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے نہیں, سوائے انتہائی مخلص اور دین کو اس حد تک قبول کرنے والا کہ اس کی خاطر اپنی جان قربان کر دے, اور کسی شخص سے بس کی بات نہیں, کیونکہ لوگ تو دین اس لیے قبول کرتے ہیں کہ اس سے انہیں دنیا میں بھی فائدہ ملے آخرت میں بھی, ایسا دین کون قبول کرے گا کہ جس کی وجہ سے جان ہی چلی جائے, فائدہ کیا ملے الٹا نقصان ہو گیا, بقول عام لوگوں کے اور عام لوگوں کی فکر کے. لیکن یہ مشہور روایت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جب ایک مرتبہ ایک جہاد کے بعد مسلمان واپس شہر کی جانب لوٹ رہے تھے, اور وہ جہاد تھا صفین کا جس میں 17 مہینے لڑائی ہوئی تھی, تو راستے میں کوئی آدمی مل گیا, مولا کو پوچھا مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, ہم لوگ چھوٹا جہاد کر کے آئے ہیں بڑا جہاد کرنے جا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ سارا لشکر اسلام پریشان ہو گیا, 17 مہینے جنگ کے میدان میں بیٹھنا, اور یہ آج کا نہیں 1400 سال پہلے کا زمانہ جب کھلا میدان ہوتا ہے, گرمی بھی برداشت کرو دھوپ بھی برداشت کرو, نہ کوئی بچانے والا نہ کوئی حفاظت کرنے والا, اس کو تو علی کہہ رہے یہ چھوٹا جہاد, تو اب بڑا جہاد خدا معلوم 2 سال چلے 4 سال چلے 6 سال چلے, لوگ گھبرا گئے. 17 مہینے بیوی بچے گھر بار وطن سے دور میدان میں رہنا کوئی معمولی بات نہیں, گھبرا کے کہا مولا یہ بڑا جہاد کس سے کرنا ہے اور کہاں کرنا؟ کہا یہ بڑا جہاد تمہیں اپنے گھروں میں کرنا ہے اور اپنے آپ سے کرنا, یعنی اپنے نفس کا مقابلہ کرنا یہ بڑا جہاد, میدان میں نکل کے دشمن کا مقابلہ کرنا یہ چھوٹا جہاد. اور یہی احد کے میدان کے اندر چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ دیکھیے کافروں سے مقابلہ کر رہے, کفار کے خلاف جنگ ہو رہی, تلوار چل رہی, اور مسلمان کامیاب ہو گئے, تاریخ کہتی ہے مسلمان کامیاب ہو گئے, کفار کا لشکر پیچھے ہٹنے لگا, اب جو مال غنیمت بچا, جب اس مال غنیمت کو مسلمانوں نے دیکھا تو ایک مرتبہ اس کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھے. ایک دستہ تھا مسلمانوں کا جسے پیغمبر نے خاص مقام پہ کھڑا کیا, کہا جنگ میں کچھ ہو جائے سب مارے جائیں یا ہم جیت جائیں, تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا جب تک کہ میرا حکم نہ آ جائے. جب انہوں نے دیکھا کہ کافر بھاگ رہے ہیں, غنیمت کا مال لوٹا جا رہا, تو سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی, مال غنیمت لوٹنے کا موقع, ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں, آگے بڑھ کر اس پر قبضہ کر لو. چنانچہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے آگے بڑھے, ان کے سردار سعید ابن جبیر اکیلے بیچارے پکارتے رہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب تک کہ میں نہ کہوں تمہیں نہیں بھگنا. سب نے کہا ارے ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی, اب کیا ضرورت ہے ہمیں اس حکم کی پابندی, اور بس کافروں نے موقع دیکھ کر پیچھے سے آ کر اسی جانب سے حملہ کیا, اور مسلمان پر جب ایک دم پیچھے سے بھی حملہ ہوا آگے سے بھی بھاگتا ہوا لشکر واپس آ گیا تو بیچ میں پس گئے دب گئے اور سارے مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں سوائے چند لوگوں کے جن میں ابو سفیان بھی. تو اب دیکھیے خود پیغمبر میدان میں لیکن نفس کا مقابلہ نہ کر سکے اور مال غنیمت کے لالچ میں آگے بڑھے تو جیتی ہوئی جنگ ہار گئے, تو خود جہاد بھی ہارا جا سکتا ہے اگر آدمی اپنے نفس پر قابو نہ پائے. یہی مولا نے کہا کہ میدان میں دشمن کا مقابلہ کرنا چھوٹا جہاد, اپنی خواہشوں کا مقابلہ کرنا یہ بڑا جہاد, اور ابو سفیان اس میں بالکل کامیاب, اس لیے کہ جب سب میدان سے فرار اختیار کر گئے ابو سفیان کے قدم میدان میں جمے ہوئے اور اس حد تک وہ لڑتے کہ تاریخ میں ہے کہ ان کے جسم پر 80 زخم آئے تھے، اور جب مولا کائنات کی شجاعت کی وجہ سے جنگ احد جو مسلمان ہار گئے تھے دوبارہ جیت لیا جنگ احد کو، تو پیغمبر اسلام نے فردن فردن ان سب لوگوں کو مبارکباد دی جنہوں نے اپنے قدم میدان سے نہیں ہٹائے تھے. ابو دجانہ کے پاس بھی آئے اور آ کر کہا کہ اے ابو دجانہ، آج تم نے اسلام کی بہترین لڑائیوں میں سے ایک لڑائی لڑی ہے، اور کتنا خوب آج تم میدان میں لڑے ہو. ایک مسلمان کے لیے پیغمبر اسلام کی کتنی تعریف، اس کی دنیا اور آخرت میں اس سے بڑی نعمت اور اسے کیا چاہیے. تو خاص طور پر پیغمبر اسلام مبارکباد دے رہے ہیں ابو دجانہ کو. اب اس کے بعد مسلسل جنگیں ہوتی رہیں اور ابو دجانہ ہر جنگ میں نمایاں حصہ لیتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے سوال کر لیا تھا ابو دجانہ کہ تم اس طرح بے خوفی سے معمولی سا کرتا پہن کے میدان میں کیوں چلے جاتے ہو؟ کہ ابو دجانہ نے حوالہ دیا اس تعویذ کا جو پیغمبر اسلام نے ابو دجانہ کو بتایا تھا، اور ابو دجانہ اسے اپنے بازو پر ہر وقت باندھتے رہتے تھے، جس کا نام ہے حرز ابو دجانہ. کہا اللہ کے رسول نے مجھے یہ کہہ کہ یہ حرز اور تعویذ دیا کہ جب تک کہ یہ تمہارے بازو پر ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں جب یقینی موت لکھی ہو تب کی بات دوسری، لیکن ویسے کوئی دشمن نہیں نقصان پہنچا سکتا. احد کے میدان کے بعد احد کے میدان میں ابو دجانہ کی کامیابی کو دیکھ کر پیغمبر نے یہ تحفہ ابو دجانہ کو دیا. تو ابو دجانہ مسلمانوں میں ایک انتہائی اہم شخصیت بن گئے، جنہیں پیغمبر تلوار بھی دے رہے ہیں، جنہیں پیغمبر خاص تعویذ بھی دے رہے ہیں. اس کے بعد جنگیں جتنی ہوتی ہیں ہر جگہ ان کا نام آتا ہے، لیکن ہاں جنگوں کے علاوہ باقی چیزوں میں ابو دجانہ کا نام نہیں آ رہا، مثلا روایات میں، احادیث میں، پیغمبر کے فرمان میں. کیونکہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ میدان جنگ کے ماہر تھے اور زیادہ شوق ان کو جنگ کا تھا، چنانچہ اسی میں آگے آگے یہ نظر آتے ہیں. اللہ کے رسول احد کے میدان میں ابو دجانہ کے کارنامے سے اتنا خوش ہوئے کہ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ان کو انعامات ملتے رہے، یہاں تک کہ جب یہودیوں کے آخری قبیلے کے خلاف جہاد ہوا اور یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں تھے، ایک کو مدینے سے پہلے نکالا، دوسرے کو قتل کیا، اور آخر میں پھر تیسرے کو نکالا بنو نظیر کو. تو جب یہ یہودی مدینے سے نکال دیے گئے تو ان کی جائیداد مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی مال غنیمت کے طور پر، تمام مسلمانوں کو ان کا حصہ ملا، پیغمبر اسلام کو بھی حصہ ملا. اب یہ ابو دجانہ کا شرف دیکھیے کہ پیغمبر اسلام اپنا پورا حصہ ان کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو دجانہ، تمہاری قربانیوں اور تمہاری زحمتوں کو دیکھ کر میں اپنا حق، اپنا حصہ، اپنی جائیداد تمہارے حوالے کرتا ہوں. ابو دجانہ کے اوپر پیغمبر کی طرف سے مسلسل انعامات آ رہے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کا انتقال ہو گیا. ابو دجانہ انتہائی غمگین ہیں، شدت غم میں بے چین، مگر جب یہ پتہ چلا کہ عرب کی سرزمین پر وہ فتنہ سر اٹھا چکا کہ ایک آدمی جس کا نام مسیلمہ، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور یہ ایک عجیب بات ہے بہرحال مشاہدہ کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی جھوٹے سے جھوٹا دعویٰ کرے، ماننے والے اس کو مل جاتے ہیں، ساتھ دینے والے اس کو مل جاتے ہیں. خود مسیلمہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، حتیٰ یہ کہ اس کے ماننے والوں نے دیکھا کہ یہ کتنا جھوٹا. کیونکہ اس کے بعد جب یہ پیغمبر کے زمانے میں دعویٰ نبوت کر چکا، اور جب اس کے پاس یہ اطلاع ملی کہ مسلمان بڑی تعداد میں مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، تو ایک دن اپنے ماننے والوں سے پوچھا کہ آخر یہ اتنے سارے لوگ اسلام کیوں لا رہے ہیں؟ تو مسیلمہ جو جھوٹا نبی، ایک مرتبہ اس کے ماننے والوں نے کہا کہ بھائی وہ جو مدینے کے اندر ہے وہ معجزے دکھاتا. مثلا اس نے ایک معجزہ دکھایا کہ ایک کنویں کے اندر ایک مرتبہ لوہے دہن ڈالا پیغمبر نے اپنا، تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. مسیلمہ نے کہا کہ ایسا معجزہ تو میں بھی دکھا سکتا ہوں. یہ کہہ کے کنویں کے قریب گیا اور اس کنویں کے اندر مسیلمہ نے تھوکا پیغمبر کا انداز اختیار کرنے کی کوشش. تاریخ کہتی ہے کہ اب جو پانی نکلا تو انتہائی کڑوا بن کے پانی نکلا، اور اسی کو اس نے اپنی نبوت کی دلیل قرار دیا کہ دیکھو میرے تھوک میں یہ اثر، اب کڑوا کر رہا ہے مگر ایک اثر تو ہے، اس سے پتا چلا کہ میں نبی وقت ہوں. اور ایسے اندھے عقل کے اندھے تھے کہ اس کے اس دعوے کو قبول کر کے اور اس کی نبوت پہ ایمان لے آئے تھے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ فتنہ سر اٹھا چکا، اور پیغمبر اسلام نے اسی وقت اس کے خاتمے کا ارادہ کیا، مگر اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. پیغمبر اسلام کے بعد اب مسلمانوں نے پہلی توجہ اس پر دی کہ اس جھوٹے نبی کا خاتمہ کرنا، کیونکہ اس نے اپنے نبوت کے دائرے کو پھیلا دیا. نبوت، پیغمبر اسلام کی نبوت کی کامیابی کو دیکھ کر بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ بس نبوت کا دعویٰ بڑا آسان، نبی اپنے آپ کو کہہ لو، عرب خود بخود تمہارا ساتھ دے گا. چنانچہ اسی طرح مسلمہ نے دعویٰ کی اور پھر مسلمہ کی طاقت ڈبل ہو گئی، کیونکہ اس سے اسی کے زمانے میں ایک عورت تھی جس کا نام سجان، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، کہا کہ میں بھی نبی ہوں اور رسول کے پاس میں نبی بنی ہوں. لوگوں نے کہا کہ کیسی احمقانہ باتیں کر رہی ہے، کیونکہ وہ رسول کی نبوت کو مانتی ہے، کہتی ہے کہ ان کی نبوت کو مانتی ہوں، ان کے بعد میں نبی ہوں. لوگوں نے کہا کہ اگر تم ان کی نبوت کو مانتی ہو تو پیغمبر کہہ چکے ہیں لا نبیہ بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جو مشہور حدیث ہے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبیہ بعدی، صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اچھا یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ عربی میں مرد اور عورت کے نام ہمیشہ الگ الگ ہوتے ہیں. مرد اور عورت کا نام، جیسے اگر مرد عبادت کرے تو عابد، عورت عبادت کرے تو عابدہ، مرد شکر ادا کرے تو شاکر، عورت شکر ادا کرے تو شاکرہ. مرد مثلا اگر نہیں لگائی، جس طریقے سے اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ مثلا روایت میں ہے کہ ہر مسلمان پہ طلب علم واجب، تو اس کا یہ نتیجہ لوگوں نے نکالا کہ مسلمان مسلم مرد کو کہتے ہیں تو عورتوں پر تعلیم واجب نہیں. اب علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہر مسلم اور مسلمہ پر تعلیم واجب ہے تاکہ غلط فہمی ختم. تو اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ رسول نے نبیہ پر پابندی نہیں لگائی ہے، اس لیے میں سچی نبی ہوں. اور اس کا یہ دعویٰ سن کر اس کو ماننے والے بھی مل گئے کہ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے. مسلمہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے اپنے قبیلے میں دعوت دی اور اس کے بعد اس سے نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد اب اس کی طاقت ڈبل ہو گئی، جتنے بھی اس کے ماننے والے تھے سب کے سب اب مسلمہ کو ماننے والے ہو گئے، کہ اب دو نبیوں کی امت ایک جگہ جمع ہو گئی، تو اس کی طاقت بہت بڑھ گئی. پھر اس نے یہ کیا کہ اپنی ایک جنت بنا لی، ایک بہت ہی خوبصورت باغ. شداد کی جنت تو مشہور ہے مگر اس کی جنت کا تذکرہ کم ہوتا. ایک بہت ہی خوبصورت باغ بنایا اور اس کا نام رکھا حدیقۃ الرحمان. حدیقہ عربی میں باغ کو کہتے ہیں، رحمان یعنی خدا، یہ خدا کا باغ ہے، یہاں ہر نعمت تمہیں ملے گی. اور بڑا اس کو مضبوط بنا لیا کہ کوئی بھی اس پر حملہ کرے نہ اس کی دیوار ٹوٹ سکتی ہے نہ دروازہ، اور باغ بھی انتہائی خوبصورت. یہ اس نے اپنی نبوت کو ماننے والوں کو انعام دینے کے لیے ایک جنت بنائی، چھوٹی سی جنت. اب پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں. وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والی جھوٹی عورت، وہ اس سے نکاح کر کے اس کی نبوت کو مان لیتی، چنانچہ اس کی ساری امت مسلمہ کے پاس چلی گئی، جنت بھی منا کر لوگوں کو دینا شروع کر دی. اب یہ بڑا خطرہ ہو گیا. چنانچہ اس وقت تمام مسلمانوں نے، جس میں مولا کائنات آگے آگے، اختلاف اپنی جگہ مگر اسلام کی خاطر کسی قسم کے اختلاف کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، اور حاکم وقت سے کہا کہ آپ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر بھیجیے. چنانچہ ایک لشکر بھیجا گیا اور اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ. اب جب یہ لوگ پہنچے وہاں پہ تو پیچھے کے یعنی راستے کے سارے علاقے فتح کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے جہاں اس کی جنت تھی، جس کا نام ہے حدیقۃ الرحمان. اب یہ اسلام کی تاریخ جو عام طور پر ہمارے بچے اور نوجوان نہیں جانتے. اب مسلمان فتح حاصل کرتے رہے، مسلمہ جو جھوٹا نبی وہ پیچھے ہٹتا گیا، شکست کھاتے کھاتے اپنے باغ تک پہنچ گیا جو اس کی جنت تھی. اور یہاں جانے کے بعد اب مسلمان دباؤ ڈال رہے ہیں. اس نے یہ کیا کہ جب یہ منظر دیکھا کہ مسلمان لشکر کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس نے جلدی سے اپنی ساری امت کو لے جا کر اس باغ میں جمع کیا اور باغ کا دروازہ بند کر دیا. اب باغ کا دروازہ بند ہو گیا اور گویا لشکر اسلام بے بس و مجبور ہو گیا، اس لیے کہ اس وقت تک دیوار توڑنے کا اور دروازہ توڑنے کا کوئی طریقہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا یہی مسئلہ خیبر کے مقام پر پیش آیا تھا کہ جب 40 دن تک یہودی قلعے کے اندر بیٹھے اور مسلمان بے بس و مجبور ہیں، کیا کریں. وہ 41ویں دن مولا کی قوت کی وجہ سے خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، مگر یہاں مسلمان بہت پریشان. اس باغ کا نام ہے حدیقۃ الرحمان، پھر یاد رہے حدیقۃ الرحمان یعنی رحمان کا باغ یعنی جنت. مسلمان مورخین اس کو کہتے ہیں حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ، کہ جس نے اس کو قبول کیا اس کی موت یقینی، ان معنوں میں کہ آخرت اس کی تباہ ہو گئی. تو خیر اب یہ اندر اور لشکر اسلام کئی دن تک دباؤ ڈال رہا، نہ دروازہ کھل رہا ہے نہ دیوار ٹوٹ رہی، اور اندر سے وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کا، اور جو اس کے ماننے والے
ان کا یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمارا نبی سچا نبی اور یہ خدا کی مدد اس سے شامل حال ہے. اور مسیلمہ یہ تاریخ کہہ رہی کہ خندق کا واقعہ یاد دلا کر اپنے ساتھیوں کو مطمئن کر رہا کہ جس طرح خندق کے اندر ہوا کہ رسول اندر تھے مدینے کے اور چاروں طرف کفار تھے اور انہیں ایک دن بھاگ کے جانا پڑا کافروں کو, ہمارے لیے بھی مدد آنے والی اور یہ سب بھاگ کے جائیں گے ہم کامیاب ہوں گے. جب اتنا سخت ہو گیا معرکہ اور کسی مسلمان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تو ابو دجانہ جن کے حالات بیان ہو رہے وہ آگے بڑھے, وہ بھی ایک مرتبہ جوش کی حالت میں ہیں, اب جان دینے کو تیار, لیکن یہ معرکہ جو ہے سر کرنا خاص طور پر مولا کائنات اس معرکے کے اندر اس کی تجویز پیش کرنے والوں میں آگے آگے تھے, اس جھوٹے نبی کو قتل کرنا کیا کیا جائے. اب تاریخ کہتی ہے کہ ابو دجانہ نے اپنے مسلمان ساتھیوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم سب لوگ ہمیں مجھے اپنی ڈھال پر رکھو اور ڈھال کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے دیوار کے قریب پہنچ جاؤ, اور وہاں جانے کے بعد ایک مرتبہ مجھے اچھال دینا, اس لیے کہ صحرائی علاقہ اوپر چڑھنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں اور تیر انداز دیوار پر موجود, ڈھال پر رکھ کر ڈھال سے پوشیدہ کر کے وہاں تک لے جانا تاکہ ان کو پتا نہ چلے کہ کیا ہو رہا. لشکر بڑھتا ہے تو ڈھال تو ہاتھ میں ہوتی, وہاں جا کر ڈھال کو اچھال دینا اور اس کے بعد میں باغ میں جاؤں گا, کوشش کروں گا کہ کسی طرح وہاں جانے کے بعد دروازے کو کھول دوں, دروازہ کھل گیا تو مارے کا سر ہو گیا. یہ ابو دجانہ نے انتہائی ہمت والی بات ہے اس قسم کی تجویز سوچنا. سارے مسلمان مایوس ابو دجانہ کی تجویز سنی اور کوئی راستہ نہیں, لوگ تیار اور راضی ہو گئے. ابو دجانہ کو ڈھال پہ رکھا گیا اور ڈھال کو دوسری ڈھالوں سے پوشیدہ کر کے مسلمان نیزہ بازی کرتے ہوئے دیوار کے قریب قریب پہنچے اور وہاں ایک مرتبہ زور لگا کے کئی مسلمانوں نے اس ڈھال کو اچھالا اور ابو دجانہ دیوار پر سے ہوتے ہوئے حدیقۃ الموت یعنی اس باغ کے اندر جا کے گر گئے. اب ایک اکیلا آدمی اور سارا دشمنوں کا باغ ایک مرتبہ سب ابو دجانہ پر ٹوٹ پڑے. ابو دجانہ نے انتہائی بے خوفی سے تلوار چلانا شروع کر دی. تاریخ کہتی کہ یہ منظر دیکھ کر ایک اور مسلمان کو جوش پیدا ہوا, ان کا نام ہے برا ابن مالک, ان کے حالات انشاءاللہ تین چار ہفتوں کے بعد شاید آ جائیں, وہ بھی صحابی رسول. انہوں نے یہ منظر دیکھا, ایک مرتبہ گھبرا کے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اکیلا ابو دجانہ وہاں گیا, خدا معلوم اس پر کیا گزر رہی, اب اسی طریقے سے مجھے بھی اندر پھینکو. ایک مرتبہ ان کو بھی اندر پھینکا گیا, جب یہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو دجانہ کے آنے کی وجہ سے سارے کفار کا زور ابو دجانہ کے اوپر ہے, اور ایک روایت ہے کہ ابو دجانہ کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں دیوار کے اوپر سے زمین پہ گرنے کی وجہ سے, لیکن اس حالت میں وہ اکیلے تلوار چلا رہے. برا نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ سارا لشکر اس طرف متوجہ, اور دروازے کے قریب دو چار پانچ آدمی رہ گئے, چنانچہ یہ تیزی سے دروازے کے قریب گئے, انہیں بھی مقابلہ کرنا پڑا مگر نسبتاً کم لوگوں سے, اور جلدی سے انہوں نے دروازہ کھولا. بس دروازہ کھولتے ہی لشکر اسلام ایک مرتبہ سیلاب اور طوفان کے دھارے کی مانند اس باغ میں داخل ہوا. اتنی دیر تک جب تک یہ سارا واقعہ پیش آیا وہ مرد مجاہد بعض روایات کی بنیاد پر ان کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں لیکن اکیلا سب سے مقابلہ کر رہے ہیں. جیسے ہی لشکر اسلام اندر داخل ہوا ابو دجانہ کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ آئی. اب ایک روایت یہ جو عام مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد ابو دجانہ نے جام شہادت کو نوش کیا, مسیلمہ مارا گیا, یہ اس کی جنت تباہ ہو گئی, سارے مرتد قتل کر دیے گئے, اسلام اور مسلمان کامیاب ہو گئے, اور اس کامیابی میں سب سے بڑا حصہ جو ابو دجانہ کا تھا وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں اور اسی مقام پہ شہید ہو جاتے ہیں. البتہ ان کے بعد آنے والے برا زخمی ہوئے مگر خیر و عافیت سے رہے, کیونکہ ان کی جانب کسی کی توجہ نہیں گئی. ابو دجانہ نے سارے حملے اپنے اوپر برداشت کر کے مسلمانوں کو کامیاب کر دیا. البتہ ہمارے پاس موجود روایتوں میں ایک روایت میں یہ کہ نہیں, ابو دجانہ زخمی بے شک ہوئے اور بے انتہا زخمی, لیکن اس کے بعد وہ ان کے زخموں کا علاج ہوا اور وہ صحیح سالم ہو گئے, لیکن ابو دجانہ نے اپنے آپ کو گوشہ نشین کر دیا. اب مجھے نہ میدان میں جانا ہے نہ کسی جنگ میں حصہ لینا. عرب کا بہادر ترین آدمی اب انکار کر رہا, کیونکہ اب جو حالات ہیں اس میں ابو دجانہ کو اتفاق نہیں ہے. پھر ابو دجانہ کب آئے سامنے؟ وہ جنگ صفین کے موقع پر جب مولا کائنات کی حکومت ظاہریہ قائم ہو گئی, ابو دجانہ پھر ایک مرتبہ میدان میں نکلے اور صفین کے میدان میں 33 ہجری میں ابو دجانہ شہید ہوئے. بس تاریخ فقط اتنا فقرہ ان کے بارے میں کہتی کہ یہ اس جنگ یمامہ کے بعد جس میں مسیلمہ قتل کیا گیا جھوٹا نبی، اس کے بعد سے بالکل تاریخ خاموش، صرف ایک آخری فقرہ کہ سن 37 ہجری میں دوبارہ میدان صفین میں مولا کائنات کی طرف سے تلوار چلاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ابو دجانہ کو وہ جملہ کہنے کا حق تھا کہ جو انہوں نے کہا اور ہمارے یاسر نے کہا کہ آج میں نے پھر اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور انہی دشمنوں کے خلاف اس تلوار کو چلا رہا ہوں جن کے خلاف بدر و احد میں تلوار چلا چکا ہوں، اور اس میدان کے اندر ابو دجانہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، ایک لڑکی جس کا نام عمارہ اور ایک لڑکا جس کا نام عمر تھا، یہ دو ان کی اولاد رہے، اور اس کے بعد ابو دجانہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر معصوم نے پھر ان کا تذکرہ کیا، اور اب ایک انتہائی اہم فضیلت کے ساتھ، یہ سارے حالات آپ نے سنے مگر ان تمام حالات کے اندر جو فضیلتوں کی انتہا ہے وہ معصوم کا ایک فقرہ، جس سے اندازہ ہوتا کہ ابو دجانہ کی اس بہادری اور دلیری کو معصومین کے گروہ نے کتنا پسند کیا، اور وہ فقرہ کیا ہے؟ شیخ مفید کتاب ارشاد میں مفضل ابن عمر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام کی مجلس میں بیٹھا تھا، اور میں نے امام سے ایک مرتبہ سوال کر لیا کہ مولا یہ بتائیے کہ پردہ غیبت میں رہنے والا امام جب آئے گا تو کس شان سے آئے گا؟ مفضل کے اس سوال کے جواب میں چھٹے امام نے جواب دیا جو تقریباً 12 یا 14 صفحات پر مشتمل ہے، انتہائی طولانی روایت ہے جس کے مختلف اجزاء علماء ظہور کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، مگر اس میں کا صرف ایک فقرہ اس وقت مجھے بیان کرنا کہ شان بتائی گئی غائب امام کے ظاہر ہونے، تو شان بیان کرتے ہوئے ایک فقرہ آیا کہ جب وہ امام ظاہر ہوں گے خانہ خدا کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، ایک ہاتھ میں علم اسلام ہوگا، ایک ہاتھ میں ذوالفقار حیدر ہوگی، جبرائیل کا پیغام ساری کائنات تک پہنچنے والا ہوگا، تو اس سے پہلے کہ جبرائیل کی آواز بلند ہو 4 نبی آ کے بیعت کریں گے، 4 نہیں بلکہ 3 نبی، 3 نبی آ کے بیعت کریں گے، وہ 3 نبی جو اب تک زندہ ہیں، حضرت ادریس ہو، حضرت خضر ہو، حضرت الیاس، اور چوتھے زندہ نبی دمشق کے اندر آ کے اس لشکر امام میں ملیں گے یعنی حضرت عیسیٰ، اور اس کے بعد ملائکہ مقربین وہ چاروں فرشتے، جبرائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل ہو، میکائیل، یہ چاروں فرشتے آ کے بیعت کریں گے، اور اس کے بعد 27 ایسے آدمی آئیں گے جو ما قبل کی امتوں کے ہیں، جس میں امام نے تذکرہ کیا 15 آدمی موسیٰ کی قوم کے، وہ جو موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے اپنے موقف سے نہ ہٹے اور موسیٰ کے خلیفہ اور وصی کو مانا، یوشع ابن نون کو، اور جب یوشع کے مقابلے میں خود جناب موسیٰ کی بیوی صفورہ لشکر لے کے آئیں اور میدان میں مقابلہ کیا، تو یہ 15 وہ تھے کہ جنہوں نے یہ خیال کیے بغیر کہ میدان میں آنے والی ہماری نبی کی بیوی ہے، جناب یوشع کا ساتھ دیا کہ یہ وصی برحق اور خلیفہ بلا فصل ہیں، تو یہ 15 قوم موسیٰ کے آدمی، اور اس کے بعد 7 آدمی اصحاب کہف کے، وہ غار میں سونے والے جو جس دن سے سوئے ہیں فقط 2 مرتبہ بیدار ہوئے اور تیسری مرتبہ امام کے ظہور کے وقت بیدار ہوں گے، 100 سے 300 سال کے بعد جب آنکھ کھلی اور شہر میں کھانا لینے گئے تو پتا چلا کہ 300 سال گزر گئے، گھبرا کے واپس آئے اور خدا نے سلا دیا۔ دوسرا اس وقت کہ جب کسی سائل نے آ کر سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہے، سوال مدینے میں ہوا، پیغمبر نے جواب دیا کہ میرے بعد میرا وصی وہ ہے کہ جسے اصحاب کہف اٹھ کے سلام کریں، اس نے کہا میں نہیں سمجھا، پیغمبر نے ایک مرتبہ چادر کو زمین پہ بچھایا اور اپنے چند خاص خاص صحابیوں کو اس پہ بٹھایا مولا کائنات کے ساتھ اور اس سوالی کے ساتھ، اور یہ چادر اڑ کے اس غار کی جانب گئی جہاں غار والے سو رہے تھے، اور جب یہ سب آدمی وہاں پہنچے اور پیغمبر کے حکم کے مطابق ایک ایک صحابی آگے بڑھ کے ان پہ سلام کرتا، لیکن وہ سب سو رہے ہیں، اور جب سب سلام کر چکے صرف مولا کائنات باقی رہے، تو اس سے پہلے کہ مولا سلام کریں ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے وہ اٹھ بیٹھتے ہیں اور السلام علیک یا امیر المومنین کہہ کے سلام کرتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے مسلمانوں کو کہ رسول کے بعد وصی برحق کون ہے، اور تیسری مرتبہ ان کی آنکھ کھلے گی جب امام ظاہر ہوں گے اور ان اصحاب کہف کو غار سے اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد چھٹے امام نے کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں موسیٰ کی قوم کے آدمی اور یہ غار میں سونے والے، اس کے بعد اور کن لوگوں کا تذکرہ کیا؟ امام نے کہا کہ ان 22 آدمیوں کے بعد، یہ جو 22 آدمی 15 موسیٰ والے 7 اصحاب کہف، ان کے بعد پیغمبر کے کچھ صحابی آئیں گے اور وہ کون ہیں؟ کہا امام نے کہا اس میں سلمان ہے، اس میں ابو ذر ہے، اس میں مقداد ہے، اس میں عمار یاسر ہے اور اس میں ابو دجانہ انصاری ہے۔ فقط پانچ صحابی، پیغمبر کے پانچ صحابی اس پہلے گروہ میں شامل ہیں جو زمانے کے امام کا ساتھ دے گا، اور اس میں سلمان و مقداد و ابو ذر و عمار کے ساتھ ابو دجانہ کا نام لیا گیا ہے۔ تو ابو دجانہ کی اہمیت اس ایک بات سے ظاہر ہو سکتی کہ ان 27 آدمیوں میں سے ایک ہیں کہ جو پہلی آواز دنیا والوں کے کان تک جبرائیل کی آواز پہنچنے سے پہلے زمانے کے امام کی بیعت کریں گے، اور ان پانچ صحابیوں میں سے ایک ہیں جنہیں سب سے پہلے زمانے کے امام کی صحبت میں حاضر ہونے کا شرف ملے گا۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ جب زمانے کے امام پشت کوفہ سے ظاہر ہوں گے تو ابو دجانہ انصاری امام کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو خود ابو دجانہ کو یہ منزلت جو پروردگار عالم نے عطا کی ہے، تو یقیناً یہ ان تمام محنتوں کا اور ان تمام قربانیوں کا صلہ ہے جو اسلام کی خاطر بدر کے میدان سے صفین کے میدان تک ابو دجانہ نے انجام دی۔ اور پروردگار کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے پھر ہم اس کو اس کی جزا اور اس کا انعام دنیا اور آخرت دونوں میں دیتے ہیں۔ اسی لیے ہر مومن جو ان حالات کو سنے تو سمجھ لے کہ ابو دجانہ، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ قریشی بھی نہیں، ہاشمی بھی نہیں، مکے کے مسلمان بھی نہیں، پہلے مسلمان بھی نہیں، بہت بعد میں اسلام لائے، مگر دین خدا کے لیے کوشش کی تو اتنا بلند مقام ملا۔ آج ہم بھی اگر دین خدا کے لیے کوشش کریں تو ہمیں بھی پروردگار عالم ظالم نہیں کہ بغیر اجر کے واپس کرے، وہ ہمیں بھی اجر دے گا۔ آج دین خدا کے لیے کوشش، یہ نہ سمجھیں کہ آج کیسے کوشش کی جائے، نہ کوئی میدان جہاد ہے، نہ کوئی کفار مکہ ہے، نہ کوئی تلوار چلانے کا موقع، نہیں، آج کے دور میں دین خدا کی سب سے بڑی مدد یہی کہ اس پر آپ صحیح طریقے سے عمل کر کے دکھا دیں، اور ان تمام اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کر دیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام فرصت والوں کا مشغلہ تھا، معاذ اللہ، اب اتنا وقت کس کے پاس رہا؟ اگر آج ہم میدان میں جان نہیں دے سکتے تو وہی مرتبہ ہم کو مل سکتا ہے میدان میں جان دینے کا، اگر مثلاً ہم اپنے مال میں سے راہ خدا میں جو خدا کا حق ہے اسے نکال دیں۔ اور مال کو راہ خدا میں قربان کرنا تو بڑی چیز ہے، ارے جتنا واجب ہے وہی نکال دو تو ان میں شمار ہوگا جو اسلام کی خاطر قربانی دینے والے ہیں۔ آج کی گفتگو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک صحابی کے حالات نہیں آ پائیں گے اور دو کے حالات بیان کرنا پڑیں گے، مگر اتنی طولانی ہو گئی کہ پورا وقت مکمل ہو گیا اور مسائل کا وقت بہت محدود مجھے لگ رہا، لیکن آج بھی اگر مسائل بیان نہ ہو تو یقیناً یہاں آنے والوں پر یہ ظلم ہوگا میری جانب سے۔ اس لیے اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ ان چیزوں کو سننا پسند نہیں کرتا ہے، نرم نرم باتیں، قصے، کہانیاں، واقعات کو پسند ہو جاتے ہیں، مگر جہاں ذرا ذہن لگانا پڑتا ہے وہاں مشکل ہو جاتا ہے، مگر دین کے لیے ہم اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتے۔ تو ابو دجانہ جیسے صحابیوں کے بارے میں ان کا ذکر سننا ہمارے لیے تو لا حاصل ہو گیا جو جان قربان کرنے کو تیار دین کی خاطر، ہم دین کی خاطر 7 یا 8 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ لیکن بہرحال مجھے یقین ہے کہ یہ مجمع تو تیار ہے، اس اعتبار سے میں مسائل بیان کر رہا ہوں کہ دین کی خاطر جو ہمیں کام کرنا ہے، پہلا یہ کہ واجبات ادا کریں اور کسی کا حق ہماری گردن پہ نہ رہے۔ تو اہم ترین واجب نماز ہے، لیکن نماز کے بارے میں مسئلہ کہ اگر خمس نہیں نکالا اور نماز پڑھ لی تو نماز قبول نہیں، اور اگر خمس نہیں نکالا ایسے کپڑے کا جس میں خمس واجب تھا اور اس کپڑے میں نماز پڑھ لی تو نماز قبول بھی نہیں بلکہ صحیح بھی نہیں، نماز باطل اور غلط، اور اگر بعد میں خمس نکالا بھی تو ساری نمازوں کی قضا کریں۔ تو نماز جیسی اہم عبادت کا صحیح ہونا دار و مدار ہے خمس کے اوپر، اس لیے خمس کے مسائل بیان کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ کافی یہ مسائل آپ نے سن لیے، مگر پچھلے ہفتے کا ایک مسئلہ ہے کہ جس کی وضاحت ضروری ہے۔ پچھلے ہفتے سے مراد جب خمس کے مسائل بیان ہوئے تھے تو قرضے کا ایک مسئلہ آ گیا۔ اچھا، اس قرضے کی بات سے مجھے یاد آیا کہ دو باتوں کی اور وضاحت کر دوں۔ اب سے تقریباً 4 ہفتے پہلے خالد ابن سعید کے حالات میں جناب ام حبیبہ کا ذکر ہو گیا تھا۔ یہ ام حبیبہ پیغمبر اسلام کی زوجان، اور وہ ام حبیبہ جن کا ذکر آپ مصائب میں سنتے ہیں کوفے کے واقعات میں، جنہوں نے پانی پیش کیا تھا وہ ام حبیبہ دوسری، اور یہ ام حبیبہ جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ دوسری تھی، نام ایک ہے مگر شخصیتیں الگ۔ پچھلے ہفتے جناب معاذ ابن جبل کا نام آ گیا، اس تیزی میں میں بتا گیا تھا کیونکہ واقعہ مشہور تھا، تو تیزی میں میں نے کہا تھا کہ معاذ ابن جبل وہی جن کے حوالے سے کفن چور کی روایت ہمارے یہاں آئی۔ تو کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہونے پائے اس لیے میں بتا دوں کہ جو آدمی کفن چراتا تھا اس کا نام تو بہلول نباش تھا, اور معاذ ابن جبل وہ راوی کہ جنہوں نے اس کو روتا ہوا پایا تھا پیغمبر کے دروازے پر, اور اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ رسول کے پاس جاؤں, تو یہ اس کو رسول کے پاس لے کے گئے تھے اور پوری روایت ہم تک انہوں نے پہنچائی. یہ دو غلط فہمیاں دور کرنا ضروری تھی. خمس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ مسئلہ یہ آیا تھا کہ جو آدمی اپنے مال سے خمس نہیں نکالتا جبکہ خمس واجب ہو گیا ہے, اس کا سارا مال اس کے لیے حرام ہو گیا, اپنے مال کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے, اور پھر اگر خمس نکالنا چاہے تو اس کا طریقہ بھی میں نے بیان کر دیا تھا. صرف ایک چیز تھی کہ اگر آدمی کہیں سے قرضہ لے, قرضہ لینے کی دو صورتیں لیکن مسئلہ دونوں کا ایک ہے. ایک تو قرضہ ہم نے لیا اپنی کسی ضرورت کے لیے, مکان بنانے کا قرضہ لیا, مکان خریدنے کا قرضہ لیا, گاڑی کے لیے قرضہ لیا ضرورت کے تحت, کاروبار کرنا ہے قرضہ لیا ضرورت کے تحت, اور ایک ہے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں لیکن جس ادارے میں ہم کام کرتے ہیں وہ اپنے ملازمین کو قرضہ دیتا, رقم مقرر ہے, مثلا 10,000 قرضہ لے سکتے ہو, 50,000 لے سکتے ہو, 1,00,000 لے سکتے ہو, بینک میں عام طور پر ایسا ہوتا, یا جب آدمی انشورنس لیتا تو اس پر اس کو قرضہ ملنے کی سہولت مل سکتی. تو ہم نے یہ سوچ کر کے ایک سہولت مل رہی ہے, چلو اس سے فائدہ اٹھاؤ, قرضہ لے لیا اور پیسے آ گئے ہمارے پاس. اب اگر یہ قرضے کی قسمیں ہو گئیں, یہ قرضہ ہے ضرورت کا, ایک قرضہ ہے بغیر ضرورت کے, کہ بھائی ایک چیز مل رہی ہے تو فائدہ اٹھا لو, لیکن خمس کے معاملے میں دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ ہے کہ جو قرضہ آپ نے لیا, یہ قرضہ, یہ جو پیسے آپ کے پاس, اس پر خمس نہیں دینا ہے. یہ جو پیسے آپ کو ادارے یا کمپنی یا کسی کارپوریشن کی جانب سے ملے, اس پر کوئی خمس آپ کو نہیں دینا. یہ آپ کے پاس 5 سال رہے یا 10 سال رہے یا 50 سال رہے, اس پر تو کوئی خمس نہیں دینا. اچھا, اب یہ جو قرضہ ہم لے کے آئے تو خالی گھر میں لا کے سجانے کے لیے تو پیسے نہیں لیے, لے تو لیے لیکن اب کچھ نہ کچھ تو اس پیسے کا کریں گے, کہیں نہ کہیں تو اس کو خرچ کریں گے, مکان خریدیں گے, گاڑی لے لیں گے, کاروبار شروع کر دیں گے, کہیں انویسٹ کر دیں گے, شیئر خرید لیں گے, کچھ نہ کچھ کریں گے. تو قرضہ جو ہم لے کر آئے اس پر تو کوئی خمس نہیں, یہ جتنے سال بھی پڑا رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس قرضے کو آپ یہاں پر بھی لگائیں, جس کام میں بھی لگائیں, جس کام میں بھی اس قرضے کے پیسے کو آپ لگائیں, اگر وہ کام آپ کی ضرورت کا ہے, یعنی اس کی ضرورت ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا, اگر وہ چیز آپ کی ضرورت کی ہے جہاں یہ پیسہ آپ نے لگایا, تو جس دن یہ پیسہ لگایا. اچھا, میں اور ایک چیز کا مسئلہ بتا دوں کہ قرضہ جو ہم لے کر آئے اس کا تو کوئی خمس نہیں, خمس کس پر ہوگا؟ وہ پیسے جو ہم واپس ادارے کو ادا کریں گے, کیونکہ 50,000 اس آدمی نے دیا ہے, یہ پیسہ اس کا ہمارا نہیں. ہمارا پیسہ کیا ہے؟ جو ہم اپنی تنخواہ سے مہینے مہینے واپس کریں گے, جو پیسہ ہم دے رہے اپنی تنخواہ سے کٹوا رہے, یہ ہمارا پیسہ. تو وہ 50,000 جو وہاں سے آئے اس پر خمس نہیں, وہ 50,000 جو اس کے بدلے میں ہم نے مہینے مہینے کر کے 5 سال 10 سال میں واپس ادا کیا, اس پر خمس کا مسئلہ اس پہ آتا, اس پیسے پہ نہیں آتا جو ہم کو وہاں سے ملا, کیونکہ وہ ہمارا پیسہ نہیں. خمس کا مسئلہ آئے گا اس پیسے پر کہ جو ہم ادا کریں گے مہینے مہینے سال سال, جتنا ادا کرتے جائیں اس کے اوپر خمس دینا واجب ہو سکتا. اب سن لیجئے اصل مسئلہ کہ اب اگر جو پیسہ آپ لے کر آئے وہ کسی کام لے کر تو آ گئے, جیسا میں نے کہا بیکار لائے, فضول لائے, ضرورت نہیں, مگر لانے کے بعد کوئی آدمی آج کے دور میں اسے گھر میں تو نہیں رکھے گا, کچھ نہ کچھ ضرور اس کو کرے گا. جیسا میں نے کہا کہ اگر ضرورت مند ہے تو جس ضرورت کے لیے لایا اس میں خرچ کرے گا, بیٹی کی شادی ہے اس میں خرچ کر دیا, حج پہ جانا ہے اس میں خرچ کر دیا, مکان بنانا ہے اس میں خرچ کر دیا, گاڑی لینا ہے اس میں خرچ کر دیا, گزارا نہیں ہوتا تنخواہ سے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی اس میں لگا دیا, گزارا نہیں ہوتا تنخواہ سے کسی ایسے اسکیم میں لگا دیا کہ گھر بیٹھے پیسے مل رہے ہیں, اس طرح سے کہیں خرچ کیا. تو اب یہ جہاں کہیں بھی آپ نے اس پیسے کو لگایا جو کچھ بھی کیا اس پر خمس نہیں. اب جو اس کو آپ واپس ادا کر رہے ہیں اس پر خمس ہو سکتا ہے, مگر کس طرح؟ اس مسئلے کو سن کر کہ اگر جہاں آپ نے یہ پیسہ لگایا ہے اگر وہ چیز آپ کی ضرورت کی چیز اس کی آپ کو ضرورت تھی, تو اس صورت میں جس دن آپ نے اس پیسے کو استعمال کیا, مثلا آج ملا اب یہ تو نہیں کہ ہم کل اس سے مکان خریدیں گے، پڑا ہے 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے یا 15 دن، کچھ نہ کچھ دن گھر میں پڑا رہا. تو اب جس دن آپ نے اس پیسے کو استعمال کیا اور ضرورت کے کام میں استعمال کیا، بیکار اور فضول نہیں، خالی پیسہ بڑھانے کے لیے نہیں، ضرورت تھی، تو جس دن اس پیسے کو آپ نے استعمال کیا، اس دن کے بعد سے جتنا بھی آپ اپنے تنخواہ میں سے قسطیں کٹوائیں گے سب کا خمس معاف ہے. جس دن یہ پیسہ آپ نے لگا دیا کہیں کہیں استعمال کر لیا، اگر ضرورت کی چیز میں استعمال کیا، اگر ضرورت کی چیز میں استعمال کیا، تو جس دن استعمال کیا اس کے بعد سے جتنا بھی قرضہ آپ واپس کریں گے اپنی تنخواہ میں سے، 50 روپے مہینہ یا 100 روپے مہینہ یا 500 روپے مہینہ، جب تک کہ قرضہ پورا نہیں ہوتا اس پر تو کوئی خمس نہیں ہے، خمس بالکل معاف ہے. جس دن یہ پیسہ آپ نے لگایا اس کے بعد سے جتنا بھی آپ واپس کریں گے اس پر کوئی خمس نہیں. ہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس دن آپ نے لگایا اس سے پہلے اگر آپ کچھ قسطیں دے چکے، جیسے میں نے مثال دی کہ قرضہ لے کے آئے پیسہ، مکان خریدنا تھا، کوئی اچھا مکان سمجھ میں نہیں آیا، پیسہ پڑا ہے پڑا ہے پڑا ہے، 1.5 سال گزر گیا، اب مکان لیا ہم نے، اب وہاں تو ماہانہ قسطیں کٹنے لگی ہماری یا سالانہ یا 6 ماہی. تو جس دن آپ نے اس پیسے کو لگایا، اگر ضرورت کے کام میں لگایا ہے تو لگانے کے دن سے لے کر قرضہ پورا ہونے تک جو آپ پیسہ دیں گے اپنے ادارے کو یا کارپوریشن کو، اس پر کوئی خمس نہیں. ہاں یہ قرضے کا پیسہ جو استعمال کیا، استعمال کرنے سے پہلے جو آپ نے قسطیں دے دی ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس میں شریعت کہتی ہے کہ جس دن یہ پیسہ آپ نے استعمال کیا ہے اس دن سے 12 مہینے پیچھے چلے جائیے. مثلاً آج ہے 21 مارچ، 20 مارچ کو ہم نے یہ پیسہ لگا دیا ایک مکان کے لیے جس کی ہم کو ضرورت ہے، اب 20 مارچ کے بعد جتنا قرضہ ہم ادا کریں گے اس پر تو کوئی خمس نہیں. 20 مارچ سے پہلے 12 مہینے پہلے چلے جائیے، پچھلے سال 20 مارچ تک، اس تاریخ سے آج تک جتنی قسطیں تھیں اس پر بھی خمس نہیں. جس دن یہ قرضہ ہم نے کسی چیز میں لگایا یہ پیسہ، اگر ضرورت کی چیز ہے تو لگانے کے دن سے لے کر پھر تو جتنا بھی آپ واپس کریں گے قرضہ پورا ہونے تک کوئی خمس نہیں. اور خود جس دن یہ قرضہ کسی کام میں لگایا گیا اس سے 12 مہینے پہلے تک چھوٹ مل جائے گی، کہ جس دن آپ نے یہ پیسہ خرچ کیا اس سے 12 مہینے پہلے تک بھی جتنا پیسہ آپ قرضے میں کٹوا چکے ہیں اس پر بھی خمس نہیں. ہاں 12 مہینے سے پہلے، جو 13 مہینے پہلے آپ نے پیسہ کٹوایا اس کا آپ کو خمس دینا پڑے گا. اب میں مثال دے دوں، 50,000 ہم نے لیا مکان کے لیے یا فرض کیجیے بیٹی کی شادی کے لیے، آج ہم کو ملا پیسہ، ہم نے لے لیا، ہمیں یہ توقع تھی کہ 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد مکان مل جائے گا، پتا چلا نہیں وہ مکان تو نہیں ملا، دوسرا مکان ڈھونڈ رہے ہیں، وقت گزرا 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 گزرا، معلوم ہوا کہ 1.5 سال گزر گیا، یا بیٹی کی شادی ہو رہی تھی ایک دم سے شادی کی تاریخیں ختم ہو گئیں، مثلاً کسی کا انتقال ہو گیا، اب شادی ہوگی جا کر کہیں 1 سال 1.5 سال کے بعد، پیسہ تو پڑا ہوا ہے اور ہر مہینے 500 روپے ہمارے کٹ رہے ہیں. اب فرض کیجئے کہ جس دن ہم پیسہ لائے اس کے 1.5 سال کے بعد شادی کا موقع آیا، بیٹی کی ہم نے سب خرچ کر دی، یا 1.5 سال بعد مکان خریدا یہ سب اس میں خرچ کر دی، 500 روپے ہم کٹوا رہے ہیں، ہر مہینے 500 روپے کٹ رہے ہیں. اب جس دن یہ ہم نے خرچ کیا اس کے بعد سے جتنے پیسے ہماری تنخواہ سے قرضے میں جائیں گے کسی پر خمس نہیں. اچھا، اور جس دن خرچ کیا اس سے 12 مہینے پہلے تک، اس تاریخ سے 12 مہینے پیچھے تک جتنی قسطیں آپ نے دی ہیں اس پر بھی خمس نہیں. تو ہم نے قرضہ استعمال کیا 1.5 سال بعد، یعنی 18 مہینے بعد، تو پہلے جو 6 مہینے ہیں اس میں جو قسطیں ہماری تنخواہ سے گئیں اتنے پیسوں کا خمس ہم کو دینا ہے، 500 روپے 6 مہینے تک. اس کے بعد جو 12 مہینے گزرے، کیونکہ وہ جو شادی جس دن ہوئی ہے اس کے 12 مہینے کے اندر یہ خرچہ ہے، اس لیے اس کا بھی خمس معاف. تو جس دن پیسے خرچ کریں اس سے 12 مہینے پہلے سے لے کر، 12 مہینے پہلے گنیے کب ختم ہوتے، جب 12 مہینے ہوں اس دن سے لے کر قرضہ پورا ہونے تک جتنی بھی آپ قسطیں دیں گے سب سے خمس معاف. ہاں 12 مہینے سے بھی پہلے جو قسطیں آپ نے دی ہیں اس کا خمس دینا پڑے گا. اچھا، اس میں یہ بھی آپ کے اختیار میں، مثلاً قسطیں دینا ہمارے اختیار میں، ہم نے قسطیں شروع میں دی ہی نہیں اسی لیے کہ ابھی دے دیں گے تو خمس پڑ جائے گا، ہم نے دینا شروع کی 7-8 مہینے بعد تاکہ 12 مہینے کے اندر قسطیں ہوں، یہ بھی جائز. آپ کی مرضی پر, اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا یہ تو تھا کہ جب ہم اس پیسے کو استعمال کریں کسی ضرورت کے کام میں, اور اگر ہم یہ قرضہ لے کے آئے اور پیسہ پڑا تو ہم نے بلا ضرورت استعمال کر دیا صرف اس لیے کہ گھر بیٹھے ایک آمدنی ہوتی رہے, اس صورت میں پھر جتنا بھی ہم قرضہ واپس کریں گے قسط وار مہینے مہینے, سب کا خمس بھی ہم کو ساتھ ساتھ دینا پڑے گا. مثلا مکان ہے ہمارے پاس, پھر بھی جس بینک میں ہم کام کر رہے ہیں 15,000, 20,000, 30,000 وہ اپنے ہر ملازم کو دیتے ہیں بطور قرض, چاہے آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو. ہم نے سوچا لے آؤ, لے کر آئے, کوئی ضرورت بھی فی الحال نہیں, ہم نے اٹھا کر فرض کیجیے لگا دیا کسی ڈپازٹ اسکیم کے اندر, یا بینک میں رکھ دیا, یا اس کے شیئر خرید لیے, یا اس کے سرٹیفکیٹ خرید لیے بغیر ضرورت کے. اب جتنا مہینے مہینے ہمارے تنخواہ سے کٹے گا پیسہ, سب کا ہم کو خمس دینا پڑے گا ہر سال. 12 مہینے جتنا پیسہ قرضے میں کٹا سب کا خمس. تو ضرورت کی چیز میں اگر لگائیں تو اس طرح خمس معاف, بغیر ضرورت کی چیز میں قرضہ لگائیں تو جتنا قرضہ آپ واپس ری پے کریں گے سب کا خمس جو ہے وہ آپ کو مسلسل ادا کرنا پڑے گا. تو اب یہ مسئلہ جو ہے واقعاً بعض اوقات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے, آدمی اس کو آسانی سے نہیں سمجھ پاتا ہے, لیکن ان کا سمجھنا ضروری ہے, اس لیے کہ خمس ہے حق اہل بیت, خمس ہے آل محمد کا حق, اور اگر کسی کی گردن آل محمد کا حق باقی ہو تو آپ خود اندازہ کریں کہ خدا کی بارگاہ میں وہ کتنا بڑا گناہگار سمجھا جائے. خاص طور پر آج کے اس دور کہ جب بے شمار سادات کرام غربت و پریشانی کا شکار ہے, کیونکہ ایک بات میں آخری اور بتا دوں, یہ وضو کے مسائل میرے پاس موجود ہیں, آج وقت پورا ہو گیا انشاءاللہ, خمس تو آج مکمل ہو گیا, اب باقی وضو کے مسائل سے شروع ہوگی. بس ایک بات کا اندازہ آپ کر کہ یہ خمس جو ہے یہ خدا کی جانب سے ایک برکت ہے, یہ نہ سمجھے کہ خالی ایک پیسہ ہم کو دینا پڑے گا جیب سے نکل رہا, نہیں, یہ ایک برکت, اس کے برکت ہونے کا ثبوت میں پیش کروں کہ مت یہاں تک فقہ کا مسئلہ کہ اگر کسی کے پاس حرام و حلال مال مل گیا, ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ زندگی کا ایک حصہ غفلت میں گزارا, حرام بھی پیسہ آ رہا, حلال بھی پیسہ آ رہا, سب مل گیا, آج احساس ہوا کہ حرام پیسہ کتنی بدترین چیز, اب کیسے اس کو حلال کریں. اگر یہ پتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے اس میں کتنا حرام ہے کتنا حلال, تو مسئلہ ختم, حساب کر کے جو حرام ہے نکال کے پہنچائیے اس کے مالک کو. لیکن اگر یہ کہ آدمی خود پریشان ہے, اب کس کو یاد رہتا ہے کہ میں نے کتنا حرام کیا کتنا حلال کیا, یہ کسے یاد رہتا ہے؟ نیکیاں تو ہر آدمی یاد رکھتا ہے, میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں, میں نے 30 روزے رکھے ہیں, کہیں اللہ میاں بھی اس کو نہ بھولنے پائیں. گناہ کتنے کیے یہ کس کو یاد رہتے ہیں؟ کوئی توجہ ہی نہیں, کوئی حساب کتاب ہی نہیں, تو اب کس کو یاد. مثلاً ایک کاروبار تھا, ملاوٹ کی چیز بیچتے, وزن کم کر کے کم تولتے, جھوٹ بولتے تھے گاہک سے, قیمت کچھ ہے بتاتے کچھ, یہ سب حرام. اس طرح سے جو پیسہ آدمی کمائے گا وہ حرام کا پیسہ. اب آج پتا چلا کہ کتنی بڑی غلطی ہم سے ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, توبہ کریں, گناہ معاف, مگر خالی توبہ سے معاف نہیں, جتنا حرام ہے یہ سب نکال کے پہنچاؤ اس کو مالک کو. اگر پتا ہے کہ کتنا حرام ہے تو مسئلہ آسان, لیکن پتا ہی نہیں کہ کتنا حرام ہے. بھائی دکان پہ 50 آدمی آتے, 20 سے 25 سے 30 سے جھوٹ بولتے تھے ہم, یہ بھی یاد نہیں کہ اس سے کتنے پیسے لیے, سب مل گئے. اب پروردگار کیا کہتا کہ اس کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ, کیا اس کا خمس نکال دو. کون سا خمس؟ سال کا سال جو خمس نکال رہے وہ الگ, اس کے علاوہ اگر کسی کے مال میں حرام و حلال پیسے مل جائیں اور پتا نہ چلے کہ حرام کتنا ہے حلال کتنا ہے, اپنے سارے مال کا خمس نکال دے, سارا مال حرام جو ہے جو ملا ہوا مال پورا حلال ہو جائے, یعنی ایک برکت ہے, حرام کو حلال کرنے والی چیز ہے خمس. جیسے کہ انسان کی زندگی میں کتنے ہی ایسے مالی گناہ کرتا, یہ بچے ہیں اسکول میں جاتے ہیں, کسی کی پینسل چھین لی, کسی کا کتاب چھین لی, کسی کا ربڑ چھین لیا پتا نہیں, کسی چیز والے کی چیز اٹھا لی پتا نہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مثال, سنترے لینے کا 1 درجن اس نے 13 ڈال دی, ہم نے واپس ہی نہیں کیے, یہ سمجھ کے کہ بھائی وہ اچھا بے وقوف اس کو بنایا اور استعمال کر لیا, لیکن ہمارے نام اعمال میں تو سب جمع ہوتا جا رہا. اگر قیامت سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ صاف ہو جائے تو اب پتا نہیں کہ کتنا حرام ساری زندگی لیا. ایک ہی طریقہ کہ اپنے مال کو پاک کرنے کا اس کا خمس نکال دو. تو خمس ایک برکت ہے جس سے حرام مال حلال ہو جاتا ہے, مگر جب پتا نہ ہو. اگر پتا ہے کہ کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے تو وہ دینا پڑے گا, تو یہ ایک برکت ہے. اس سے گھبرانے والے اپنا نقصان کرتے ہیں. اور آپ پوچھ لیجئے جو آدمی خمس نکالتا اکثرن جو ہے عام طور پر آپ دیکھیں گے اس کے مال کی برکت زیادہ. خود خمس محافظ بنتا ہے اس کے مال کو بچانے کے لیے. خمس جو ہے یہ انسان کے مال میں برکت پیدا کرتا, بس شرط یہ ہے کہ آدمی خلوص دل کے ساتھ نکالے, اور اگر نہ نکالے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا. اس لیے کہ آل محمد کی نگاہ میں ان کا سب سے مضبوط حق جو ہے وہ خمس. میں نے ایک عجیب بات کہہ دی, الفاظ میرے کچھ غلط ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم سمجھیے, کہ آل محمد کے نزدیک ان کے ہر حق میں امت شک ڈال سکتی, مگر خمس اتنا مضبوط حق ہے کہ امت اس میں شک نہیں ڈال سکتی. آل محمد کے نزدیک اتنا پکا حق. یہ دوسری بات کہ امت نے شک کیا ہو نہ کیا ہو, ماننے والے ضرور شک کرتے, یعنی ہم تو خمس کو واجب نہیں مانتے, کہاں لکھا کدھر لکھا. لیکن اہل بیت کی نگاہ ان کا سب سے مضبوط حق خمس, کہ باقی چیزوں میں تم اعتراض کرو اس میں اعتراض نہیں کر سکتے. اور اس کی دلیل کیا, جب جناب فاطمہ نے جا کے اپنا حق مانگا تو ہم تو اتنا ہی سنتے ہیں کہ حق مانگا تھا لاؤ میرا حق دو. نہیں, ایسا نہیں, حق مانگا تھا, کہا تھا کہ یہ میری جائیداد میرے پاس, میں اس کی مالک. کہا کہ نہیں, ثبوت پیش کرو تم اس کی مالک کیسے ہوگی, ہم تو نہیں مانتے. کہا اچھا نہیں مانتے تو پھر کس کی جائیداد ہے, میرے بابا کی. چلو میرے بابا کی جائیداد سمجھ کر میں ان کی بیٹی ہوں, بیٹی ہونے کی حیثیت سے میرا حصہ دے دو. تین مطالبے کیے تھے شہزادی نے, پہلا مطالبہ وہ, دوسرا مطالبہ یہ, میں نے تین ہفتے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک مجلس, اور تیسرا مطالبہ یہ کہ جب ٹھکرا دیا گیا, نہیں بیٹی کو بھی حق نہیں ملتا کیونکہ نبیوں کی اولاد وارث نہیں ہوتی. اچھا اگر تم, میں مالک ہوں اور مجھے حق نہیں دے رہے, میرے مالک ہونے کا انکار کر رہے, میں بیٹی ہوں, بیٹی کی حیثیت سے حق دوں, یہ بھی نہیں دے رہے, کم سے کم اتنا تو مانتے ہو کہ میں آل رسول میں سے ہوں, تو میرا حق خمس ہی مجھے دے دو. یعنی اگر تم میرے بیٹی ہونے کے حق کو شک میں ڈال رہے ہو, تو اب فاطمہ اس سے بڑی دلیل پیش کر رہی, یعنی فاطمہ دربار رسالت میں اس سے بڑی دلیل کو لے کے آ رہی, کہ اگر تم میرے بیٹی ہونے کے حق کو نہیں دیتے تو کم سے کم آل رسول سمجھ کر جو آل رسول کا حصہ خمس میں ہے وہ خمس نکال کر مجھے دے دو. آخری مطالبہ خمس کا کیا کہ کچھ اور نہیں دے رہے تو خمس دے دو. اور جب خمس کے دعوے کو بھی ٹھکرا دیا گیا کہ ہم خمس کو نہیں مانتے, تب شہزادی نے کہا اس کے بعد مجھے کوئی دعویٰ نہیں کرنا. یعنی اگر کوئی اپنے گناہ کی اس منزل پر آ جائے کہ خمس جیسے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے, تو شہزادی کہتی ہیں بس اس کے بعد اب مجھے کچھ اور نہیں کہنا. اب ایسے آدمی سے اہل بیت بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے, چاہے ان کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو. کہ اہل بیت کی نگاہ کوئی فاطمہ کے بیٹی کے حق کو ٹھکرا دے تو اس کے بعد بھی خمس کا حق باقی, اور جو اس کو بھی نہیں مانتا فاطمہ کی نگاہ میں اب اس سے بات بھی نہیں کی جائے گی. تو شہزادی یہ توقع اور تقاضا کرتی کہ تم تو میرے اپنے ماننے والے ہو, اور میرے خاندان کے مسائل پہ آنسو بہانے والے ہو, اور میری مصیبتوں کو یاد کرنے والے ہو, تم تو کم سے کم میرے لیے مصیبت اور مصائب لانے کا باعث نہیں بنو. اور اس مومن کے دشمن اہل بیت یا کم سے کم ظالم اہل بیت ہونے میں کیا شک, جو آل محمد کا حق ان کی محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود ان کے حوالے نہیں کر رہا, اور آل محمد کی اولاد دنیا میں بھوکی اور پیاسی ہے اور وہ ان کا حق ادا نہیں کر رہا. ارے آج اگر ہم اس حق کو ادا کرنے کو تیار نہیں تو ہم کیسے یہ سوچ اور سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کربلا کے میدان یا کوفے کے بازار میں ہوتے تو ہم آل محمد کا حق ادا کرتے. آل محمد کے مصائب تو وہ کہ غیروں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, دوسروں کو رحم آ رہا, نہ جاننے والے مدد کرنے کو تیار, اور آل محمد کے اپنے ماننے والوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. آل محمد کے مصائب کو سننے کے بعد سوچی کہ یہ کیفیت کی مصائب کہ جو نہیں پہچانتے وہ بھی مدد کرتے ہیں. میں نے ام حبیبہ کا تذکرہ کر دیا تو ام حبیبہ ہی کی روایت کو دہرا دیا جائے کہ اندازہ کریں اس سے کہ ام حبیبہ کو پتا نہیں کہ میرے گھر کے سامنے فاطمہ کی بیٹی کا اونٹ ٹھہرا. ام حبیبہ کو نہیں پتا کہ جس بچی کو دیکھ کر میرے دل میں رحم آ رہا, یہ رحم جس بچی کو دیکھ کے آ رہا, یہ حسین کی یتیمہ اور فاطمہ کی پوتی. مگر یہ انداز تھا ایک مرتبہ سکینہ کا کہ تڑپ کے ام حبیبہ دوڑ کے گھر میں گئیں اور ایک مرتبہ پانی کا کوزہ لے کے آئیں اور ننھی سکینہ کی خدمت میں پانی کا کوزہ پیش کیا, اور سکینہ نے بتایا کہ ہمارا حق خمس نہ دینے والوں تم کیسے توقع کرتے ہو کہ تمہارے پاس برکت ہو جائے گی, اگر تم ہمارا حق ہم کو دو تو دیکھو کہ پھر کس انداز سے ننھی سکینہ پیاس بعد میں بجھائے گی، پانی بعد میں پیے گی، اپنی تکلیف کو برداشت کرے گی، مگر تمہارے لیے پہلے دعا کرے گی۔ سکینہ کی دعا کو کون مومن نہ لے گا؟ زینب کی دعا کون مومن نہیں حاصل کرنا چاہتا؟ سکینہ بتا رہی ہے کہ ہماری دعا کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ ام حبیبہ کی طرح سے ایک مرتبہ پانی لا کے سکینہ کو دیا گیا اور ایک مرتبہ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ جب پتا چلا کہ اس مومنہ کی پہلی دعا یہ ہے کہ اس کے بچوں کی یہ حالت نہ ہونے پائے، ہاتھ پھیلا کے کہا، خداوندہ میرے بوڑھے بابا کا واسطہ، خداوندہ میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، جس طرح سکینہ نے یتیمی اور اسیری کی منزل کو برداشت کیا ہے، اس مومنہ کے بچے اس طرح یتیم و اسیر نہ ہونے پائیں۔ اور جب ایک مرتبہ یہ پتا چلا کہ اس مومنہ کی دوسری خواہش یہ ہے کہ اسے مدینے جانے کا موقع ملے، تو سکینہ تو ننے ننے ہاتھ اٹھا کر مدینے کی دعا کر رہی تھی، زینب کو تعجب ہونے لگا، یہ اس کوفے کے شہر میں، ابن زیاد و یزید کے شہر میں مدینے کو یاد کرنے والا کون ہے؟ ایک مرتبہ کہا، مدینے جا کے کیا کرو گی؟ بس ام حبیبہ حیران ہو گئیں، کہا کہ ارے تم مسلمان ہو اور یہ نہیں پتا کہ مدینہ میرے آقا علی کا وطن ہے، مدینہ میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے۔ زینب نے کہا، علی اور فاطمہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے، بس ایک مرتبہ ام حبیبہ کہتی ہے، علی نہیں تو کیا ہوا؟ علی کا وارث، علی کا بیٹا، میرا آقا، کائنات کا مولا حسین تو ہے، اور فاطمہ چلی گئی تو فاطمہ کی بیٹی، فاطمہ کی جانشین میری شہزادی زینب تو ہے۔ زینب نے اپنا نام سنا، ایک مرتبہ کہا کہ اے مومنہ، زینب کا نام تو لیا ہے، کیا زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ ام حبیبہ نے ایک عجیب فخر کے ساتھ کہا، ارے میں تو ہر سال اپنی شہزادی کی زیارت کو جاتی ہوں، ہر سال اپنی شہزادی کی زیارت کرتی ہوں، بس اس سال بھی خدا مجھے میری شہزادی کے پاس لے جائے۔ اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ بالوں کو چہرے سے تھوڑا سا ہٹایا اور کہا کہ اے ام حبیبہ، مجھے پہچانا؟ میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں۔